आगे देखिए भाई, इफादा वाव दर जमा मुजक्कर गायब व हाजिर व या दर मोनस हाजिर के बानून सकीला हजफ में शवद बसरिया में गोयन के बसबब इज्तिमा साकिनैन व कूफिया में गोयन के बसबब इज्तिमा सकीलैन व लिहाजा अलिफ साकित नमे शवद के सकील नेस्त व बसरिया दर बयान वजह अदम हज़्फ़ अलिफ दर तस्निया गोयन कि अगर हज़्फ में करदंद वाहिद व तस्निया बाहम मुल्तबिस में शुदंद। अच्छा, अगला फायदा भाई नून सकीला और खफीफा से मुताल्लिक है, लेकिन पहले गुज़श्ता सबक का खुलासा सुन लीजिए भाई। गुज़श्ता सबक में आपने पढ़ा था कि बसरा और कूफा के जो नहवी और सरफी हजरात हैं उनका आपस में इख्तिलाफ है कि मसदर और फेल में से असल क्या है, और ये इख्तिलाफ दर असल इश्तिकाक के अंदर है कि इन दोनों में से मुश्तक कौन है और मुश्तक मिनहू कौन है। बसरा वाले कहते हैं कि मसदर असल है और फेल उससे मुश्तक है, और दलील ये देते हैं कि चूंकि मस्तर का माना तमाम मुश्तकात के लिए असल है, ये तो आप सब मानते हैं, कूफा वाले भी मानते हैं कि मस्तर का माना क्या है, असल है सब के लिए। तो जब आपने माना को असल मान लिया तो लफ्ज मस्तर को भी क्या करो, असल मान लो। जबकि कूफा वाले जो हैं वो लफ्जी दलील जिक्र करते हैं, यानी ऐसी दलील जिक्र करते हैं जिसका ताल्लुक लफ्ज से है। वो कहते हैं कि चूंकि फेल एलाल के अंदर असल है और मस्दर उसकी फरा है, फेल में एलाल हो तो मस्दर में होता है, फेल में एलाल ना हो तो मस्दर में नहीं होता, तो इश्तिकाक भी एक लफ्जी चीज है। जब एक लफ्जी मामले यानी एलाल के अंदर आपने फेल को असल मान लिया तो दूसरी लफ्जी चीज यानी इश्तिकाक के अंदर भी फेल को असल मान लो और मस्तर को उसकी फरा करार दे दो। मुसन्निफ रहमतुल्लाह ने आपको बतलाया, मेरे उस्ताद मोहतरम जो हैं वो कूफा वालों के मजहब को तरजीह देते थे, और फिर इस पर तीन दलाइल जिक्र फरमाए। पहली दलील ये जिक्र की कि इश्तिकाक एक लफ्जी चीज है, उसका ताल्लुक लफ्ज से है कि एक लफ्ज से दूसरे लफ्ज का इश्तिकाक होता है, लिहाजा इसके लिए फेल और मस्तर के लफ्ज में गौर करना चाहिए कि किस में असल बनने की सलाहियत है और किस को फरा करार दिया जाए। जब हमने मस्तर और फेल के लफ्ज में गौर किया तो देखा कि फेल का जो लफ्ज है उसमें असल बनने की सलाहियत है, क्योंकि फेल के लफ्ज में जितने हुरूफ होते हैं वो हमेशा मस्तर के अंदर जरूर होते हैं, लेकिन मस्तर के अंदर जो हुरूफ होते हैं वो हमेशा फेल के अंदर नहीं होते। सिर्फ 10 मसादिर हैं, यानी 10 औजान मसादिर हैं कि जिनके सारे हुरूफ जो हैं फेल के अंदर हमेशा होते हैं, उन 10 मसादिर के अलावा जितने भी मसादिर हैं उनके सारे हुरूफ अफाल के अंदर मौजूद नहीं होते भाई। तो लिहाजा मालूम हुआ कि फेल को असल करार देना चाहिए, क्योंकि असल जो है असल को पूरा का पूरा फरा के अंदर मौजूद होना चाहिए, फिर ही हम कहेंगे ये इस लफ्ज से बना है, और फेल के सारे हुरूफ हमेशा मस्तर के अंदर मौजूद होते हैं। जब हमेशा मौजूद होते हैं मालूम हुआ मस्तर क्या है, उसकी फरा है, उसी से बना है, और मस्तर में फिर कुछ जायद भी हुरूफ होते हैं। तो फेल हुआ मजीद अलैह और मस्तर क्या हुआ मजीद, यानी उसमें ज्यादती की, यानी फेल से मस्तर बना। किस तरह बना, फेल के सारे हुरूफ भी ले लिए और फिर साथ को भी हुरूफ बढ़ा भी दिए मस्तर के अंदर, तो मस्तर क्या हुआ मजीद, और किस पर ज्यादा किए, फेल पर, तो फेल को कहेंगे मजीद अलह। तो लिहाजा फेल जो है उसको मजीद अलह करार दे, फेल जो है मजीद अलह है और मस्तर है मजीद, और मजीद अलह जो है वो सलाहियत रखता है कि उसको क्या करार दिया जाए असर, और मजीद को क्या करार दिया जाए फर। इस पर फिर इश्काल हुआ कि आपने कहा کہ فعل کے تمام حروف مصدر میں ہمیشہ ہوتے ہیں ہم آپ کو دکھاتے ہیں. اخشوشانہ اس میں واو ہے اور اس کا مصدر اخشیشان, اس کے اندر واو درمیان میں نہیں ہے. تو اس کا جواب دے دیا کہ یہ جو واو تھا اخشوشانہ کا اخشیشان میں یا سے بدل گیا ما قبل کسرہ کی وجہ سے. اسی طرح دوسرا اشکال یہ ہوا ادہامہ. ادہامہ کے اندر ہا اور میم کے درمیان الف موجود ہے لیکن مصدر ادہیمام یہاں ہا اور میم کے درمیان الف نہیں ہے بلکہ یا ہے. تو اس کا بھی جواب ہو گیا کہ یہ یا بھی در اصل کیا تھی, الف تھی, جو ماضی میں موجود الف تھا وہی الف ہے لیکن اس الف سے ماقبل کسرہ آ گیا ادہیمام میں. تو ماقبل کسرہ کی وجہ سے الف اور واو کو ہمیشہ کس سے بدلتے ہیں, یا سے. تو الف کو یا سے بدل دیا. اور اگر آپ کی بات مان لی جائے کہ یہ مصدر اصل ہے اخشیشان, تو پھر تو اخشیشان میں تو یا ہے, تو اخشوشانہ میں یہ یا واو سے کیسے بدلا؟ کوئی ایسا ضابطہ یہاں بنتا ہی نہیں ہے نہ ہے کہ یا کو کس سے بدل دیا جائے, واو سے, کیونکہ یہاں اخشوشانہ میں واو سے ماقبل تو فتحہ ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ضمہ ہوتا پھر آپ کہتے کہ یہ یا کی ضمے کی وجہ سے کس سے بدل گئی, واو سے, لیکن یہاں تو ماقبل فتحہ ہے. اسی طرح ادہامہ کے اندر آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ادہیمام اصل ہے کیونکہ ادہیمام کے اندر تو یا ہے اور ادہامہ میں الف ہے اور کوئی ایسا ضابطہ نہیں ہے کہ جس کے مطابق یہ یا ادہامہ کے اندر کس سے بدلی ہو, الف سے بھائی. دوسرا اشکال پھر یہ ہوا کہ باب تفعیل کے اندر ماضی جو ہے اس کے اندر ماضی کے اندر عین مقرر آتا ہے, کرما فعال. دیکھو عین پر کیا ہے, شد ہے, اور جس حرف پر شد ہو دراصل کتنے حروف ہوتے ہیں, دو حروف. تو یہ کرامہ میں بھی ایک را اصلی ہے ایک زائد ہے, فعال میں ایک عین اصلی ہے اور ایک کیا ہے, زائد ہے. اور مصدر کے اندر آپ نے ہمیں کیا کہا, فعل کے تمام حروف مصدر میں ہمیشہ ہوتے ہیں. تو تفعیل فعال کا مصدر کیا, تفعیل. فعال میں دو عین, تفعیل میں ایک عین ہے, دوسرا عین ہے ہی نہیں. معلوم آپ کا دعویٰ صحیح نہیں. تو جواب دے دیا کہ نہیں بھائی, تفعیل کے اندر دوسرا عین یا سے بدل چکا ہے. یہ تفعیل کے درمیان جو یا آ رہی ہے یہ بھی کیا تھی, دراصل عین تھی. اور مضاعف کے اندر دوسرے مقرر حرف کو کبھی کبھار ماقبل کی حرکت کے موافق حرف علت سے بدل دیتے ہیں. اور تفعیل میں چونکہ پہلے عین کے نیچے کیا ہے, کسرہ, تو دوسرے عین کو اس کے موافق حرف علت یعنی یا سے بدل دیا گیا. اور کبھی کبھار پہلے کو بھی بدل دیا کرتے ہیں بھائی مضاف کے اندر. کبھی کبھار دو جو مقرر حرف آ رہے ہیں ان میں سے پہلے کو بھی ماقبل کے موافق حرف علت سے بدل دیتے ہیں, جیسے دینار. یہ اصل میں کیا تھا, دینار تھا. اور پتہ کیسے چلا, اس کی جمع سے. جمع اس کی کیا ہے, دنانیر. دیکھو دنانیر میں تو دو نون ہیں اور دینار میں ایک نون ہے. معلوم ہوا جو یہ یا تھی یہ بھی دراصل کیا تھی, نون تھی. تو اس کو تو یہاں دیکھو پہلے نون کو کس سے بدل دیا, یا. تو مضاف میں کبھی پہلے کو حرف علت سے بدل دیتے ہیں کبھی دوسرے کو, اور اسی طرح تفعیل میں دوسرے کو بدلا گیا ہے. صورت سمجھ میں آ گئی. پھر اس کے اوپر اشکال ہوا, تسمیت ان, سلام ان, کلام ان, اسی طرح قتال ان اور قیتال ان. یہاں پر بھی مصدر کے اندر ماضی کے تمام حروف موجود نہیں. تو اس کا بھی جواب دے دیا کہ اصل اعتبار جو عام استعمال ہونے والے مصادر ہیں ان کا اعتبار ہے, جو قلیل الوجود مصادر ہیں ان کا اعتبار نہیں. پھر دوسری دلیل ذکر کی تھی کوفہ والوں کی طرف سے, دوسری دلیل یہ ذکر کی کہ فعل کو اصل قرار دینا چاہیے کیونکہ اصل کا وجود بغیر فرع کے تو ہو سکتا ہے لیکن فرع کا وجود بغیر اصل کے نہیں ہو سکتا. ہمیں ایسے افعال تو ملتے ہیں جن کا مصدر کوئی نہیں, لیکن ایسا مصدر کوئی نہیں ملتا جن کے افعال نہ ہوں. تو اگر آپ مصدر کو اصل قرار دیتے ہیں تو عصا اور لیسا یہ افعال تو ہیں, ان کی اصل ہے ہی نہیں, حالانکہ اصل کے بغیر تو فرع کا وجود نہیں ہو سکتا بھائی. لہذا فعل کو کیا قرار دو, असल, तो आसा और लेसा क्या है? फेल, और ये क्या है? असल। हाँ, और इनका मस्तर मौजूद नहीं, यानी इनकी फरा मौजूद नहीं, और असल हो और फरा ना हो इससे कोई हरज और इससे कोई खराबी लाजिम नहीं आती। तीसरी दलील जो है वो दरअसल बसरा वालों की दलील का जवाब है। बसरा वालों ने क्या दलील दी थी कि चूंकि मस्दर का माना जो है वो फेल के लिए और तमाम मुश्तकात के लिए असल है। क्या है? जैसे जरबुन, जरब का क्या माना? मारना। यही मारने वाला माना हर मुश्तक में पाया जाएगा। जाराबा, इसके अंदर भी देखो मारने वाला माना है। यजरीबू, इसके अंदर भी मारने वाला माना है। जारिबुन, इसके अंदर भी मारने वाला माना है। मजरूबुन, इसके अंदर भी मारने वाला माना। तो मालूम हुआ मस्दर का माना जो है वो असल है तमाम अफाल के लिए और तमाम मुश्तकात के लिए। जब आपने माना को असल मान लिया है तो लफ्ज मस्दर को भी क्या करो? असल मान लो तमाम मुश्तकात के लिए, तमाम अफाल के लिए। तो उसका जवाब दिया कि भाई इश्तिकाक एक लफ्जी चीज है, एक लफ्जी चीज के लिए आप माना को दलील बनाएं ये दुरुस्त नहीं है। लफ्जी चीज के लिए लफ्जी चीज को दलील बनाना चाहिए, माना को दलील नहीं। नीज बसरा वाले ये इसको कयास करते थे भाई सोने चांदी पर और उससे बनने वाले बर्तन और जेवर पर, कि जैसे सोने चांदी से जेवर और बर्तन बनाए जाते हैं तो इसी तरह यहां पर मस्दर असल है और उससे तमाम अल्फाज तमाम मुश्तकात बनाए गए। भाई तो मुसन्निफ ने उसको भी रद्द किया कि भाई मस्दर को असल करार देना और इसको कयास करना सोने और चांदी पर, आपका यह कयास माल फारिक है। कयास तो एक जैसी चीज पर किया जाता है, मुख्तलिफ चीजों पर कयास नहीं किया जाता। हालांकि सोना चांदी और ये जो मस्दर हैं ये एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं बएतबार वजूद और जमाने के। देखो पहले उसके इश्तिकाक को समझ लें। इश्तिकाक किसे कहते हैं? कि दो लफ्ज हैं और दोनों के दरमियान लफ्जों में भी मुनासिबत है और माना के अंदर भी मुनासिबत, तो इनमें हम फिर कहते हैं इनमें इश्तिकाक हुआ है। और फिर किसको मुश्तक करार दें और किसको मुश्तक मिनहू करार दें? तो कहते हैं जिसको मुश्तक मिनहू करार देना आसान हो, जिससे आसानी से यह हो सके कि दूसरे लफ्ज बने हैं, तो जिस सूरत में आसानी हो उसको इख्तियार कर लिया जाता है और उस लफ्ज को असल कह देते हैं और बाकी लफ्जों को फरा कह देते हैं। तो यहां पर गोया मुश्तक और मुश्तक मिनहू का जमाना एक है, एक ही जमाने में दोनों का वजूद भी है यानी वजा भी है और एक ही जमाने के अंदर दोनों का इस्तेमाल भी है, लेकिन सोने चांदी और उससे बनने वाले जेवर और बर्तन दोनों का जमाना एक नहीं है। सोने का वजूद पहले है, फिर जब उससे बाद में क्या बनेगा, जेवर या बर्तन बनेंगे तो वो जमाना और है। तो दोनों का जमाना और, सोने चांदी का जमाना और बर्तन का जमाना और जेवर का जमाना और, जबकि मुश्तक मिनहू और मुश्तक का जमाना एक होता है। तो जब ये एक जैसे हैं ही नहीं तो एक को दूसरे पर कयास करना सही नहीं है। फिर मुसन्निफ ने यह भी बतलाया आपको आखिर में एक फायदा के तहत कि यहां पर गैर मुहक्कीकीन जो उलमा हैं वो अजीब गलती करते हैं। यहां पर वो हमने तो क्या बतलाया कि असल इख्तिलाफ किस में है? इश्तिकाक में, जबकि वो गैर मुहक्कीकीन उलमा इस इश्तिकाक में इख्तिलाफ को दलील बना देते हैं। वो क्या कहते हैं? कहते हैं कूफा और बसरा वालों का इख्तिलाफ है कि मस्दर असल है या फेल असल है। बसरा वाले कहते हैं कि मस्दर असल है क्योंकि मस्दर से फेल का इश्तिकाक हुआ है। देखो दलील के तौर पर जिक्र कर दिया, हालांकि इसी ये दलील नहीं, ये तो ये बसरा वालों की दलील नहीं है, बल्कि इसी में तो इख्तिलाफ है। बसरा वाले क्या कहते हैं? इश्तिकाक किससे हुआ है? मस्दर से। और कूफा वाले क्या कहते हैं? इश्तिकाक किससे हुआ है? फेल से हुआ है। यहां तक सारी बात समझ में आ गई। अब देखिए आज का सबक भाई, कहते हैं इफादा वाव दर्जमा मुजक्कर गायब व हाजिर व या दर मुअन्नस हाजिर के बानून सकीला हजफ में शवत बसरिया में गोयंद के बसबब इज्तिमाए साकिनैन व कूफिया में गोयंद के बसबब इज्तिमाए सकीलैन। सातवां और आखिरी फायदा भाई नून सकीला और खफीफा की गर्दानें आपने पढ़ ली। नून सकीला की गर्दान जरा दोहराओ भाई, यज़रिबू, इसके साथ नून सकीला जोड़ो, لیضربن، بات سمجھ میں آ گئی، نون ثقیلہ بھی لے آئیں گے اور شروع میں لام تاکید بھی لے آئیں گے، تو کیا بن گیا؟ لیضربن. اسی طرح تثنیہ کا صیغہ کیا ہوا؟ لیضربانی، لیضربن. دیکھا لیضربن اصل میں کیا تھا؟ نون ثقیلہ ہٹا دو، یضربون، پھر اس نون اعرابی کو گرا دیا اور نون ثقیلہ لیا، کیا بن گیا؟ لیضربون. دیکھو واو ہے، پھر اجتماع ساکنین آیا، واو بھی ساکن اور پہلا نون بھی ساکن، تو پہلے ساکن جو تھا وہ حرف مدہ تھا، اس کو گرا دیا تو کیا بن گیا؟ لیضربن. اگلا صیغہ کیا؟ لتضربن. اس سے آگے لتضربانی، اس سے آگے لیضربنانی، لیضربنانی. اس دوران نون ثقیلہ ہٹا دو، یضربن، یضربن، پھر اب نون ثقیلہ لے آؤ، لیضربنن، پھر درمیان میں کیا لے آؤ؟ الف. کیا بن گیا؟ لیضربنانی. تو یہاں درمیان میں الف لے آئے، کیونکہ تین نون جمع ہو رہے تھے جو کہ پسندیدہ نہیں. اس سے اگلے صیغے پر آئیے، اگلا صیغہ کیا؟ لتضربن. توجہ ہے، گردان پہ توجہ رکھیں، اسی سے سارے افادے کا تعلق ہے. اگلا صیغہ ہے لتضربن، اس سے اگلا صیغہ ہے لتضربانی، اس سے اگلا صیغہ ہے لتضربن. لتضربن اصل میں کیا تھا؟ ذرا نون ثقیلہ ہٹا دو، تضربون، تضربون، پھر نون اعرابی کو گرا دیا اور نون ثقیلہ لے آئے تو کیا بن گیا؟ لتضربون. پھر اجتماع ساکنین آیا واو میں اور پہلے نون میں، تو پہلا ساکن واو حرف مدہ تھا، اس کو گرا دیا تو کیا بن گیا؟ لتضربن. اگلا صیغہ کیا؟ لتضربن، لتضربن، ذرا نون ثقیلہ ہٹا دو، کیا تھا؟ تضربین، تضربین، پھر نون اعرابی کو ہٹا دو اور نون ثقیلہ لے آؤ، کیا بن گیا؟ لتضربین، یا بھی ساکن اور آگے پہلا نون بھی ساکن، تو اجتماع ساکنین آیا، تو پہلے ساکن جو تھا وہ حرف مدہ تھا، اس کو گرا دیا تو کیا بن گیا؟ لتضربن، لتضربن. تو یہاں دیکھو یا گری، دیکھو جمع کے سیغ، جمع مذکر کے سیغوں میں واو گرا ہے، لیضربن اور لتضربن، اور واحد مؤنث حاضر کے سیغے میں یا گری ہے، لتضربن. اگلا صیغہ کیا؟ لتضربانی. اگلا صیغہ کیا؟ لتضربنانی. اس سے اگلا صیغہ کیا؟ لأضربن. اس سے اگلا صیغہ لنضربن. اچھا اب یہاں پر دیکھو کہ جو جمع کے صیغوں میں واو گرا، لیضربن، یہاں کیا گرا؟ واو. اور جمع مذکر حاضر لتضربن، یہاں بھی کیا گرا؟ واو. اور واحد مؤنث حاضر کے صیغے میں یا گر گئی، واحد مؤنث حاضر کا صیغہ کیا؟ لتضربن. یہاں سے کیا گری ہے؟ یا گری ہے. تو جمع مذکر کے صیغوں میں توجہ ہے، جمع مذکر کے صیغوں میں واو گرا، اور واحد مؤنث حاضر کے صیغے میں یا گری ہے، یا گری ہے. جبکہ تثنیہ کے صیغے جو ہیں ان میں بھی اجتماع ساکنین آ رہا ہے. شروع سے پھر دیکھو، لیضربن، لیضربانی، الف بھی ساکن اور پہلا نون بھی ساکن، تو یہاں بھی اجتماع ساکنین ہے. اور جمع مؤنث کے جو صیغے ہیں، لیضربنانی اور لتضربنانی، دیکھو یہاں پر بھی کیا ہے؟ اجتماع ساکنین ہے، ساکنین ہے. یہاں تک تفصیل سمجھ میں آ گئی؟ اچھا اب فائدہ یہ ذکر کر رہے ہیں، مصنف آپ کو بتلائیں گے کہ جمع مذکر غائب لیضربن اور جمع مذکر حاضر یعنی لتضربن، اس میں کیا گرا ہے؟ واو. اور واحد مؤنث حاضر یعنی لتضربن، اس کے اندر کیا گری ہے؟ یا گری ہے. یہ کیوں گرے ہیں؟ تو یہ جو واو جمع مذکر کے دونوں صیغوں میں گرے اور یہ جو یا واحد مؤنث حاضر کے صیغے میں گری اس کی وجہ کیا ہے؟ بصرہ والے کہتے ہیں کہ یہ اجتماع ساکنین کی وجہ سے گرے. لیضربن اصل میں کیا تھا؟ لیضربن. یہ واو کیوں گرا؟ اجتماع ساکنین کی وجہ سے. اسی طرح لتضربن اصل میں کیا تھا؟ لتضربن. یہ واو کیوں گرا؟ اجتماع ساکنین کی وجہ سے. اور لتضربن یہ اصل میں کیا تھا؟ لتضربین. تو یہاں سے یا کیوں گری؟ اجتماع ساکنین کی وجہ سے. یہ کون کہتے ہیں؟ بصرہ والے علماء فرماتے ہیں. جبکہ کوفہ والے علماء فرماتے ہیں کہ یہاں جو واو اور یا گرے ہیں وہ اجتماع ساکنین کی وجہ سے نہیں گرے، وہ اجتماع ثقیلین کی وجہ سے گرے ہیں. کس کی وجہ سے؟ اجتماع ثقیلین کی وجہ سے گرے ہیں. دو ثقیل چیزیں جمع ہو گئی تھیں، کیونکہ واو بھی ثقیل اور یا بھی ثقیل، اور آگے نون ثقیلہ، دیکھو نام بھی کیا ہے؟ ثقیلہ. یہ بھی مشدد نون، یہ بھی ثقیل ہے. تو واو اور نون ثقیلہ دو ثقیل چیزیں جمع ہو گئیں، تو اس وجہ سے واو کو گرا دیا. اسی طرح یا اور نون جمع ہو گئے، یا بھی ثقیل اور نون ثقیلہ بھی ثقیل، تو ایک کو گرا دیا. صورت سمجھ میں آ گئی؟ تو اس وجہ سے وہ اور یا گرے. تو بصرہ والے کیا کہتے ہیں؟ یہ وہ اور یا کیوں گرے؟ اجتماع ساکنین کی وجہ سے. اور کوفہ والے کیا کہتے ہیں؟ یہ وہ اور یا کیوں گرے ہیں؟ اجتماع ثقیلین کی وجہ سے، دو ثقیل چیزیں جمع ہو گئی تھیں. چنانچہ کوفہ والے کہتے ہیں کہ دیکھو الف نہیں گرا، تثنیہ میں اور جمع مؤنث کے صیغوں میں الف نہیں گرا. لَيَزْرِبَنَّ دیکھو الف نہیں گرا، اور اسی طرح جمع مؤنث کا صیغہ جو ہے لَيَزْرِبْنَانِ، یہاں الف نہیں گرا، کیونکہ الف ثقیل نہیں ہے. بھائی الف ثقیل، وہ اور یا ثقیل ہیں. فتحہ تو اخف الحرکات ہے، اسی طرح الف بھی خفیف ہے. ضمہ ثقیل حرکت ہے، اسی طرح وہ بھی ثقیل ہے. کسرہ کیا ہے؟ ثقیل حرکت ہے، اسی طرح یا بھی کیا ہے؟ ثقیل. تو فتحہ بھی خفیف اور الف بھی خفیف. تو یہاں پر جب الف آیا، الف بھی ساکن، آگے نون ثقیلہ ہے، تو ایک ثقیل تو آ رہا ہے نون ثقیلہ، لیکن الف تو ثقیل نہیں، اسی لیے الف نہیں گرا. بھائی تو کہتے ہیں میرے استاذ محترم اس مسئلے کے اندر بھی کوفہ والوں کے مذہب کو ترجیح دیتے تھے اور فرماتے تھے کہ کوفہ والوں کا مذہب یہاں پر بڑا قوی ہے اور بصرہ والوں کا مذہب یہاں پر کیا ہے؟ ضعیف ہے. بھائی بات سمجھ میں آ گئی؟ تو بصرہ والوں کے نزدیک یہ وہ اور یا کیوں گرے؟ اجتماع ساکنین کی وجہ سے. اور کوفہ والوں کے نزدیک یہ وہ اور یا کیوں گرے؟ اجتماع ثقیلین کی وجہ سے. اور کہتے ہیں اسی لیے دیکھ لو یہ اجتماع ثقیلین کی وجہ سے گرے ہیں، دلیل اس کی یہ ہے کہ دیکھو الف نہیں گرا کیونکہ وہ ثقیل نہیں ہے. حالانکہ اجتماع ساکنین تو وہاں پر بھی ہے. آپ نے کہا اجتماع ساکنین کی وجہ سے وہ اور یا گرے، اجتماع ساکنین تو وہ الف اور نون کے ساتھ بھی ہو رہا ہے، لیکن وہ نہیں گرے. بھائی تو پھر بصرہ والے جواب دیتے ہیں کہ تثنیہ کے اندر اگر ہم الف کو گرا دیتے تو پھر اس کا مفرد کے ساتھ التباس لازم آتا. مفرد بھی کیا؟ لَيَزْرِبَنَّ. اگلا صیغہ کیا؟ لَيَزْرِبَانِ. یہاں سے ذرا الف گرا دو، یہ بھی کیا بن جائے گا؟ لَيَزْرِبَنَّ. تو تثنیہ کا التباس لازم آئے گا، کس کے ساتھ؟ مفرد کے ساتھ التباس لازم آئے گا. تو یہ التباس سے بچنے کے لیے اجتماع ساکنین کو یہاں برقرار رکھا، ورنہ یہاں سے الف نے گرنا تھا. کوفہ والوں نے تو بڑی بہترین تقریر کر دی، کیا کہا؟ کہ وہ اور یا ثقیل تھے، گر گئے، الف ثقیل نہیں اس لیے نہیں گرا. جبکہ بصرہ والے کیا کہتے ہیں؟ کہ وہ واو اور یا کس وجہ سے گرے ہیں؟ اجتماع ساکنین کی وجہ سے گرے ہیں. اور یہ الف کیوں نہیں گرایا؟ یہاں بھی تو اجتماع ساکنین ہے. تو بصرہ والے جواب دیتے ہیں کہ یہ الف اگر ہم تثنیہ میں بھی گرا دیں تو تثنیہ کی مشابہت لازم آئے گی، کس کے ساتھ؟ مفرد کے ساتھ. بات سمجھ میں آ رہی؟ بصرہ والے کہتے ہیں کہ اگر یہ الف ہم گرا دیں, ہم نے نہیں گرایا, یہاں بھی ٹھیک ہے اجتماعی ساکنین ہے, ضابطے کے مطابق یہ الف بھی گرنا چاہیے تھا, لیکن یہ الف کیوں نہیں گرایا؟ کیونکہ اس صورت میں تثنیہ کی مشابہت ہوتی, اس کا التباس ہوتا مفرد کے ساتھ. مفرد بھی کیا لیضربن, اور تثنیہ کیا ہے لیضربانی, یہ الف گرا دو تو یہ بھی کیا بن گیا لیضربن. مفرد بھی لیضربن اور تثنیہ بھی لیضربن, تو پتا ہی نہیں چلے گا کہ کون سا صیغہ مفرد کا ہے اور کون سا تثنیہ کا ہے. اس پر پھر کوفہ والوں کی طرف سے اعتراض ذکر کرتے ہیں کہ آپ نے کیا کہا الف کو کیوں نہیں گرایا, التباس سے بچنے کے لیے. بھئی یہ کیسی بات آپ نے کر دی؟ آپ کے کہنے کا مطلب ہے اعلال اس لیے نہیں کیا کیونکہ اعلال کر دیتے تو التباس لازم آتا, یہی کہا نا آپ نے, اعلال کر دیتے تو کیا ہو جاتا التباس. حالانکہ کتنی جگہ اعلال کی وجہ سے التباس ہوتا ہے پھر بھی اعلال کرتے ہیں, جیسے رما یرمی میں دیکھ لیں, یرمی جی, یرمی کی گردان کس طرح ہے, یرمی یرمیانی یرمون, ترمی ترمیانی یرمین, ترمی ترمیانی ترمون ترمین, دیکھو ترمین واحد مؤنث حاضر کیا آ رہا ہے ترمین, آگے ترمینا ترمیانی ترمینا ارمی نرمی, دیکھو جمع کا صیغہ بھی ترمینا جمع مؤنث حاضر, اور واحد مؤنث حاضر کا صیغہ بھی کیا ترمینا. پھر سنو گردان, یرمی یرمیانی یرمونا, ترمی ترمیانی یرمینا, ترمی ترمیانی ترمونا ترمینا, ترمیانی ترمینا ارمی نرمی. تو واحد مؤنث حاضر کا صیغہ بھی کیا ترمینا, اور جمع مؤنث حاضر کا صیغہ بھی کیا ترمینا. اس میں جو پہلا ہے واحد مؤنث حاضر ترمینا, اصل میں کیا تھا ترمیینا, کیا تھا تو اعلال کیا تو کیا بن گیا ترمی. دیکھو اعلال کے بعد التباس ہو گیا یا نہیں, یہاں تو اعلال آپ کر رہے ہیں, سورت سمجھ میں آ گئی. اسی طرح یہ تو تھا رما یرمی جس میں یرمی عین مکسور ہے, عین کیا ہے مکسور ہے, ضربہ یضربو سے ہے نا, یضربو یفعل, عین کیا ہے مکسور, عین مفتوح ہو تب بھی التباس لازم آتا ہے, جیسے خشیا یخشا یخشا, یہ دیکھو عین کیا ہے مفتوح ہے, یفعلو ہے نا یفعلو یخشا. اچھا اس کی ذرا گردان کرو, یخشا یخشیانی یخشاؤنا, تخشا تخشیانی یخشینا, تخشا تخشیانی تخشاؤنا تخشینا, یہ واحد مؤنث حاضر آ گیا. آگے تخشیانی تخشینا, یہ جمع مؤنث کا آ گیا. یہ تو واحد مؤنث حاضر بھی تخشینا اور جمع مؤنث حاضر بھی تخشینا. اچھا یہ جو واحد مؤنث حاضر ہے یہ اصل میں کیا تھا تخشینا, تخشینا, دیکھا اعلال کیا, اعلال کے بعد التباس لازم آیا یا نہیں آیا, لیکن پھر بھی اعلال کر دیا گیا. اعلال کے بعد کیا لازم آ رہا ہے التباس, پھر بھی اعلال کیا گیا. آپ نے ہمیں کیا کہا کہ نون ثقیلہ کے اندر الف کو کیوں نہیں گرایا, الف کو گرا دیتے تو اس کا مفرد سے کیا لازم آتا التباس لازم آتا. تو کہتے ہیں بھائی التباس تو اور بھی بہت سی جگہ التباس آتا ہے لیکن پھر بھی اعلال کیا جاتا ہے. بھائی بات سمجھ میں آ گئی, تو لہذا کہتے ہیں معلوم ہوا کہ بات جو ہے وہ کوفہ والوں کی قوی ہے. انہوں نے کیا کہا تھا کہ یہ جو واو اور یا کو گرایا ہے یہ اجتماعی ساکنین کی وجہ سے نہیں گرایا, کس کی وجہ سے گرایا ہے اجتماعی ثقیلین کی وجہ سے گرایا ہے, اور الف چونکہ ثقیل نہیں ہے اس لیے اس کو گرایا بھی نہیں. بات سمجھ میں آ گئی. اب دیکھیے کتاب پر, افادہ واو در جمع مذکر غائب و حاضر, واو جو ہے جمع مذکر غائب, یعنی کون سا صیغہ جمع مذکر غائب لیزری بن, انہوں نے ثقیلہ کے ساتھ بولے نا, جمع مذکر غائب کیا ہے لیزری بن و حاضر, اور حاضر وہ کون سا ہے وہ جمع مذکر حاضر لا تضربن ان دونوں میں واو و یا در مؤنس حاضر اور یا جو کس میں ہے مؤنس حاضر میں ہے کون سی لا تضربن حاضر کہ با نون ثقیلہ حذف میں شود جو کہ نون ثقیلہ کے ساتھ تو کہتے ہیں جمع مذکر غائب اور حاضر میں وہ اور مؤنث حاضر میں یا جو کہ نون ثقیلہ کے ساتھ حذف ہو جاتی ہے بصریاں میں گوئند بصرہ والے کہتے ہیں کہ بسبب اجتماع ساکنین کہ اجتماع ساکنین کی وجہ سے وقوفیاں میں گوئند کے بسبب اجتماع ثقیلین اور کوفہ والے کہتے ہیں کہ اجتماع ثقیلین کی وجہ سے یہ یعنی حذف ہوتے ہیں ولہذا اور اسی وجہ سے الف ساقط نمے شود کہ ثقیل نیست الف ساقط نہیں ہوتا کہ وہ ثقیل نہیں ہے تقریر سب کو سمجھ میں آ رہی ہے وہ بصریاں در بیان وجہ عدم حذف الف در تسنیہ اور وہ بصرہ والے تسنیہ میں ترجمہ آخر سے کر رہا ہوں بصرہ والے تسنیہ میں الف کے حذف نہ ہونے کی وجہ کے بیان میں الف کے حذف نہ ہونے کی وجہ کے کہ الف حذف کیوں نہیں ہوا اس کی وجہ کے بیان میں گویند وہ کہتے ہیں کہ اگر حذف میں کردند تو اگر کہ اگر حذف کر دیں تو واحد و تسنیہ باہم ملتبس میں شدند تو واحد اور تسنیہ جو ہیں وہ آپس میں ملتبس ہو جاتے ہیں جناب استاذن المرحوم دری امر ہم ترجیح مذہب کوفیاں میں فرمودند کہتے ہیں میرے استاذ محترم جو ہیں مرحوم دری امر اس معاملے میں ہم ترجیح اس میں بھی وہ ترجیح جو ہے مذہب کوفیاں میں فرمودند کوفہ والوں کے مذہب کو دیتے تھے و بصریاں آپ کی کتابوں میں یہی عبارت ہے و بصریاں نہیں یہاں ایک لفظ رہ گیا ہے و بر بصریاں وبر بصریاں اور نسخوں میں یہ لفظ موجود ہے وبر بصریاں از جانب کوفیہ وارد میں نمودن وبر بصریاں اور بصرہ والوں پر از جانب کوفیہ کس کی جانب سے کوفہ والوں کی جانب سے وارد میں نمودند اعتراض کیا کرتے تھے وارد میں نمودند میرے استاذ محترم بصرہ والوں پر کوفہ والوں کی جانب سے وارد میں نمودن یہ وارد کرتے تھے یعنی اعتراض کرتے تھے کہ اگر این اجتماع ساکنین مقتضی حذف ہست کہ اگر یہ اجتماع ساکنین حذف کا تقاضا کرنے والا ہے بایستے چاہیے کہ نہجے کے نون خفیفہ در مواقع الف نم آید نون ثقیلہ ہم نم آید کہ نہجے کے اسی طرح جس طرح کے نون خفیفہ در مواقع الف نم آید الف کی جگہوں میں نہیں آتا نون ثقیلہ ہم نم آید یہ نم آید لفظ ہے نون ثقیلہ کو بھی نہیں آنا چاہیے نون ثقیلہ کو بھی نہیں آنا چاہیے بھائی بات یہ چل رہی ہے کہ واو اور یا کو گرایا کس کی وجہ سے اگر یہ اجتماع ساکنین کی وجہ سے گرایا ہے تو پھر تو کیا ہونا چاہیے تھا الف کو بھی گرانا چاہیے اور الف گرانے سے اگر مفرد سے التباس آتا ہے تو پھر اس صیغے کو آنا ہی نہیں چاہیے تھا جیسے نون خفیفہ میں یہ صیغے آتے ہی نہیں ہیں تسنیہ والے اور جمع مؤنث والے یہ الف والے صیغے آتے ہی نہیں سورہ سمجھ میں آ رہی تو جیسے وہاں پر یہ تسنیہ کے صیغے آتے ہی نہیں ہیں تو یہاں پر بھی یہ صیغے آنے ہی نہیں چاہیے تھے بھائی یہ معنی ہے دوبارہ دیکھیے کہ اگر اجتماع ساکنین مقتضی حذف است بایستے کہ نہجے کے نون خفیفہ در مواقع الف نم آیت نون ثقیلہ ہم نم آیت کہ اگر یہ اجتماع ساکنین حذف کا تقاضا کرنے والا ہے تو چاہیے کہ جس طرح سے نون خفیفہ الف کے مواقع میں الف کی جگہوں میں نہیں آتا تو نون ثقیلہ بھی نہ آتا ہم نم آیت نون ثقیلہ بھی نہ آتا تحریر کلام اب تفصیل بیان کرنے لگے ہیں سب سے پہلے اجتماع ساکنین کو بیان کریں گے پہلے سمجھ لیں بھائی اجتماع ساکنین آپ پڑھ چکے ہیں اجتماع ساکنین ایک اعلی حد ہی ہے اور ایک اعلی غیر حد ہی ہے اجتماع ساکنین اعلی حد ہی اس میں تین شرطیں ہیں بھائی ایک تو یہ کہ پہلا ساکن جو ہے وہ حرف مدہ ہو یا ہو تصغیر کی. میں نے بتایا تھا دو لفظ ذہن میں یاد رکھو، بس خود ہی تعریف بنا لو، فارن اور خویستن. خویسا تصغیر کا صیغہ ہے، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ دیکھو خویسا یہاں بھی اجتماع ساکنین ہے اور فارن یہاں بھی کیا ہے؟ اجتماع ساکن. یہ علی حد ہی ہے، یہ دو صورتیں جائز ہیں، باقی صورتیں جائز نہیں. اب خود بنا لیں، اجتماع ساکنین کسے کہتے ہیں؟ کہ پہلا ساکن کیا ہو؟ مدہ ہو، فارن، یا تصغیر ہو، خویستن، اور دوسرا ساکن مدغم ہو. دوسرا ساکن کیا ہو؟ مدغم. یہ دوسری شرط ہے کہ دوسرا ساکن مدغم ہو. اور تیسری شرط یہ ہے کہ وحدت کلمہ بھی ہو، یعنی ایک ہی کلمے میں ہو، یہ سارا دونوں ساکن ایک ہی کلمے میں ہو، یعنی کہ ایک ساکن ایک کلمے میں ہے، دوسرا ساکن دوسرے کلمے میں ہے. تو اجتماع ساکنین کے اندر کتنی شرطیں ہو گئیں؟ تین. پہلی شرط کیا؟ پہلا ساکن حرف مدہ ہو یا ہو تصغیر کی. دوسری شرط کیا؟ کہ ثانی ساکن مدغم ہو. اور تیسری شرط کیا؟ کہ وحدت کلمہ ہو، یعنی ایک ہی کلمے کے اندر یہ، یعنی دونوں ساکن ایک ہی کلمے کے اندر ہوں. بھائی بات سمجھ میں آ گئی؟ تو اگر ایسا ہو، یہ تینوں شرطیں پوری ہوں، تو یہ ہے اجتماع ساکنین علی حدہ، اور اس صورت میں دونوں ساکنوں کو برقرار رکھیں گے اور اسی طرح پڑھیں گے جیسے فارن خویستن. اور اگر یہ تینوں شرطیں پوری نہ ہو، چاہے ان میں سے ایک رہ گئی، چاہے دو رہ گئیں، چاہے تینوں ہی رہ گئیں، جب یہ پوری نہ ہو تو پھر یہ اجتماع ساکنین علی غیر حدہ ہے. اس میں پھر دیکھتے ہیں کہ پہلا ساکن مدہ ہے یا نہیں. اجتماع ساکنین علی غیر حدہ، اگر اس میں پہلا ساکن مدہ ہو تو اس کو گرا دیتے ہیں. توجہ ہے؟ اجتماع ساکنین علی حدہ میں دونوں ساکنوں کو برقرار رکھتے ہیں، اور علی غیر حدہ میں دونوں کو برقرار نہیں رکھتے. تو پھر کیا کرتے ہیں؟ کہتے ہیں پھر اگر یہ اجتماع ساکنین علی غیر حدہ ہے تو دیکھ لو پہلا ساکن حرف مدہ ہے یا حرف مدہ نہیں. اگر حرف مدہ ہے پہلا ساکن اور اجتماع ساکنین علی غیر حدہ ہے تو پہلے ساکن یعنی حرف مدہ کو گرا دو، اور اگر پہلا ساکن حرف مدہ نہیں تو پھر دونوں میں سے ایک ساکن کو حرکت دے دو. دونوں میں سے ایک ساکن کو حرکت دے دو، جیسے مین اللہ. مین اللہ دیکھو، مین کا نون بھی ساکن، اور لفظ اللہ کے شروع میں حمزہ وصل، وہ حمزہ وصل کیا ہوا؟ گر گیا. تو پہلا لام بھی ساکن، ادھر نون بھی ساکن، اور یہاں دیکھو وحدت کلمہ ہے نہیں، مین الگ ہے، لفظ اللہ الگ، پہلا ساکن مین میں ہے، دوسرا ساکن لفظ اللہ میں ہے. بھائی تو پھر اس صورت میں معلوم ہے اجتماع ساکنین علی غیر حدہ ہے. پھر اس میں کیا کرتے ہیں؟ اول اگر ساکن حرف مدہ ہو تو اس کو گرا دیتے ہیں، لیکن یہاں ہم نے دیکھا یہ پہلا ساکن نون وہ تو حرف مدہ نہیں ہے، وہ تو حرف علت ہی نہیں ہے. تو پھر اس صورت میں کیا کرتے ہیں؟ کسی ایک کو حرکت دے دیتے ہیں، تو نون کو حرکت دے دی اور فتحہ والی، تو کیا بن گیا؟ مین اللہ. اور اگر کبھی پہلا ساکن حرف مدہ ہو تو اس کو گرا دیتے ہیں، جیسے فی اور آگے لفظ اللہ لے آئے، فی اور لفظ اللہ، حمزہ وصل تھا، لفظ اللہ کا حمزہ حمزہ وصلی وہ گر گیا، فی کی یا بھی ساکن، آگے لفظ اللہ کا پہلا لام بھی ساکن، تو دو ساکن جمع ہو گئے، اور ان دونوں میں سے پہلا ساکن یا جو ہے وہ حرف مدہ ہے تو اس کو گرا دیا. تو کیسے پڑھیں گے؟ فی اللہ، دیکھو یا نہیں پڑھ، اگر یا پڑھتے تو فی اللہ ہوتا، لیکن یا گر گئی، کیا پڑھیں گے؟ فی اللہ. تو دیکھو، تو مین اللہ دیکھو پہلے ساکن کو حرکت دے دی. یا اور بہت سی مثالیں قدم قدم پر آپ کو ملیں گی، اور کوئی مثال دو. یا جیسے قل اللہ، قل آیا اور آگے لفظ اللہ، لفظ اللہ کا حمزہ وصل گر گیا، تو قل کا لام بھی ساکن، آگے لفظ اللہ کا لام بھی ساکن، تو پھر اس صورت میں دیکھو پہلے لام کو حرکت دے دی، ساکن اذا حرک حرک بال کسر، تو قل اللہ کہا. مین اللہ وہاں نون کو فتحہ دیا. بھائی عموماً کسرہ دیتے ہیں، لیکن کبھی کسی حارث کی وجہ سے فتحہ یا ضمہ بھی دے دیتے ہیں، جیسے مین اللہ، وہاں میم کے نیچے، مین میں پہلے पहले ही एक कसरा था तो नून को भी कसरा दे देते तो दो कसरे इकट्ठे हो जाते, बात समझ में आ रही है? तो और कसरा तो सकील है भाई, तो लिहाजा वहां फतहा वाली हरकत दे दी। और कभी मौका हो तो जम्मा भी देते हैं, जैसे दाअबुल्लाह, यहां वो के मुनासिब क्या था? जम्मा था, तो इसलिए उसको जम्मा की हरकत दे दी, दाअबुल्लाह। देखो यहां ये जितनी मिसालें हमने जिक्र की, पहले साकिन को हरकत दी दाअबुल्लाह, देखो पहला साकिन वो था उसको हरकत दी, कुलिल्लाह पहला लाम जो है उसको हरकत दे दी। और कभी दूसरे को हरकत देते हैं, जैसे लम यफिर, लम यफिर, लम यफरीर, लम यफिर, देखा लम जजम देता है तो सानी रा तो साकिन होनी चाहिए थी, आपने उसको फतहा वाली हरकत दे दी। इदगाम किया ना, जब इदगाम करते हैं तो इदगाम में तो पहले को हमेशा क्या कर देते हैं? साकिन। तो लम या फिर्रा में पहली रा तो साकिन है, दूसरी रा भी साकिन, क्योंकि लम दाखिल हुआ है, लम क्या करता है? जजम देता है। तो इज्तिमाई साकिनैन आ गया या नहीं? तो फिर इस सूरत में फिर हरकत दी और दूसरी रा को हरकत दी, क्योंकि पहली को हरकत नहीं दे सकते वरना तो इदगाम टूट जाएगा भाई। तो क्या बन गया? लम या फिर रा, फतहा दिया क्योंकि फतहा खफुल हरकात है। कसरा भी दे सकते हैं, साकिन इज़ा हुर्रिका, हुर्रिका बिल कस, लम या फिर रे। और अगर माकबल जम्मा हो तो जम्मा भी दे सकते हैं, लम या मुद्दो, बात समझ में आ रही है? लम या मुद्दा, लम या मुद्दी, लम या मुद्दू। फतहा क्यों देते हैं? अखफुल हरकात। कसरा क्यों देते हैं? क्योंकि कसरा असाकिन इज़ा हुर्रिका, हुर्रिका बेल कसर। और जम्मा भी कभी देते हैं जब माकबल में जम्मा हो तो उसकी मुनासिबत से, लम या मुद्दू। और फके इदगाम भी जायज है भाई, बात समझ में आ गई? लम या मुद्दू भाई। देखिए अब भाई किताब पर, तहरीर कलाम दरी मकाम मानस। तहरीर कलाम इस मकाम पर वो है कि इज्तिमाई साकिनैन के दरा साकिन अव्वल मद्दा बाशद व साकिन दोम हर्फ मुशद्दद, कि इज्तिमाई साकिनैन वो इज्तिमाई साकिनैन के दरा साकिन अव्वल मद्दा बाशद, कि उनमें पहला साकिन क्या हो? मद्दा हो। तवज्जो है, पहला साकिन क्या हो? मद्दा हो। व साकिन दोम हर्फ मुशद्दद, और दूसरा साकिन क्या हो? हर्फ मुशद्दद हो। वह अगर दर यक कलिमा बाशद जायज अस्त, अगर ये एक कलिमे में हो तो ये जायज है। वह मद्दारा हजफ न कुनन, और फिर इस सूरत में मद्दा को हजफ नहीं करते, चूं सौलीन, देखा अलिफ भी साकिन और पहला लाम भी साकिन। वह अतुहाजूनी, देखा इसके अंदर एक ही लफ्ज में दो इज्तिमाई साकिनेन अला हद ही है। अतुहाज, देखा अलिफ और जीम दोनों साकिन हैं, आगे जू नी वो भी और नून भी साकिन, तो एक ही कलिमे में दो इज्तिमाई साकिनैन आला हद ही आए तो इनको बरकरार रखेंगे। वह ईरा इज्तिमाई साकिनैन आला हद ही में गोयन, और इसको इज्तिमाई साकिनैन आला हद ही कहते हैं। वह अगर दर दो कलिमा बाशद, और अगर ये दो कलिमों में हो, यानी अव्वल मद्दा हो और सानी क्या हो? मुशद्द। पूरी इज्तिमाई साकिनैन की तफसील नहीं बयान कर रहे, बस इतना बता रहे हैं अगर अव्वल साकिन क्या हो? मद्दा, और सानी क्या हो? मुशद्दद। अगर एक ही कलिमे में है तो ये इज्तिमाई साकिनैन आला हद ही, अगर दो कलिमे में हो तो ये इज्तिमाई साकिनैन आला हद ही नहीं है, फिर हर्फ मद्दा को गिरा देंगे। देखिए कहते हैं वह अगर दर दो कलिमा बाशद, तो और अगर दो कलिमों में हो, अव्वल रा के मद्दा हजफ कोनन, पहला जो कि मद्दा हो उसको हजफ करते हैं, चूं यख्शल्लाह, असल में क्या था? यख्शा अल्लाह, फिर लफ्ज अल्लाह का हमजा तो वसली है, गिर गया, और यख्शा के आखिर में क्या था? अलिफ, वो अलिफ भी इज्तिमाई साकिनैन से गिर गया, यख्शल्लाह। व उदउल्लाह, देखो यहां वाव गिरा है, उदउ आखिर में क्या है? वाव, और अल्लाह इसके शुरू से हमजा वसल गिर गया तो लाम आया। तो यहां देखो इज्तिमाई साकिनैन आया, दो कलिमे हैं, उदउ अलग, लफ्ज अल्लाह अलग, और पहला साकिन वो जो है उदहू में है, और दूसरा साकिन लाम जो है लफ्ज अल्लाह में है, तो लिहाजा वो को गिरा दिया, क्या बन गया? उदउल्लाह, हर्फ मद्दा को गिरा दिया। व उदउल्लाह, उदई, ये देखा अमर का सीगा है, वाहिद मुअन्नस का, واحد مونس حادے اور آگے لفظ اللہ آیا تو ادعی کے آخر میں جو یا مدہ تھی یہ اجتماعی ساکنین کی وجہ سے گر گئی. دیکھا تو ان تینوں مثالوں میں پہلا ساکن مدہ ہے, پہلی مثال میں الف, دوسری میں وو, تیسری میں یا, اور دوسرا ساکن لفظ اللہ کا پہلا لام ہے جو دوسرے کلمے میں ہے. اگرچہ وہ مشدد ہے, مشدد ہے لفظ اللہ کا, لام کیا ہے؟ مشدد ہے. تو پہلا ساکن مدہ ہے تینوں مثالوں میں اور دوسرا ساکن مشدد ہے, لیکن دو کلموں میں ہے دونوں ساکن, ایک کلمے میں نہیں. تو یہ اجتماعی ساکن ہے حالا غیر حدی ہی ہوا, تو اس میں پہلے مدہ کو کیا کر دیتے ہیں؟ گرا دیتے ہیں. تو یخش اللہ میں الف گر گیا, ادعو اللہ میں وو گر گیا, اور ادعی اللہ میں یا گر گئی. بات سب کو سمجھ میں آ رہی ہے؟ ونون ثقیلہ بافعل مضارع در حقیقت کلمہ علیحدہ است. کہتے ہیں جو نون ثقیلہ بافعل مضارع, فعل مضارع کے ساتھ در حقیقت, حقیقت میں کلمہ علیحدہ است, یہ علیحدہ کلمہ ہے. یہ نون ثقیلہ یاد رکھو, یہ علیحدہ کلمہ ہے. تو یضربو الگ اور نون ثقیلہ آخر میں الگ, یہ دو کلمے ہیں. تو کہتے ہیں دراصل یہ نون ثقیلہ اور یہ جو فعل مضارے ہیں یہ دو الگ الگ کلمے ہیں. فعل مضارے کا اپنا معنی اور نون ثقیلہ جو ہے وہ تاکید کے لیے آیا, اس کا اپنا معنی. تو کہتے ہیں ونون ثقیلہ بافعل مضارے در حقیقت کلمہ علیحدہ است, اور نون ثقیلہ فعل مضارے کے ساتھ یہ حقیقت میں علیحدہ کلمہ ہے, مگر بسبب شدت امتزاج ہر دو بمنزل کلمہ واحدہ شدہ اند, مگر شدت امتزاج کی وجہ سے, بسبب شدت امتزاج, امتزاج جڑنا, جڑنا ملنا, شدت امتزاج کی وجہ سے یعنی بڑی شدت سختی کے ساتھ یہ آپس میں جڑ گئے ہیں, مل گئے ہیں. لیضربن, یہ نون کیا ہے؟ مضارے کے ساتھ بڑی شدت کے ساتھ جڑ گیا ہے. یہ دونوں ایک ہی کلمے کے درجے میں ہو گئے. کیا ہو گئے؟ ہاں, مگر بسبب شدت امتزاج, مگر شدت امتزاج کی وجہ سے یعنی شدت سے ملنے کی وجہ سے ہر دو بمنزلہ کلمہ واحدہ شدان, یہ دونوں جو ہیں ایک ہی کلمے کے درجے میں ہو گئے. پس میں گویم, پس ہم کہتے ہیں کہ اگر وحدت کلمہ را اعتبار کنن. اچھا جی, یہاں سے اب پھر وہی پہلا اعتراض کیا کیا تھا کہ اگر اجتماعی ساکنین کی وجہ سے و اور یا کو گرایا ہے تو پھر الف کو بھی کیا کرنا چاہیے؟ گرانا چاہیے. اسی کو اب ذکر کر رہے ہیں. اجتماعی ساکنین تو بتا دیا, پوری تفصیل بیان کر دی. اب کہتے ہیں پس میں گویم, پس ہم کہتے ہیں کہ اگر وحدت کلمہ را اعتبار کنن, اگر وحدت کلمہ کا اعتبار کرتے ہیں. اچھا, لیضربن, یضرب الگ ہے اور نون ثقیلہ الگ, آپ ان دونوں کو ایک شمار کرتے ہیں یا الگ الگ شمار کرتے ہیں؟ اگر آپ وحدت کلمہ کا اعتبار کرتے ہیں پھر تو و اور یا کو بھی نہیں گرنا چاہیے, کیونکہ وحدت کلمہ کی صورت میں تو پہلا ساکن مدہ ہو اور ثانی مدغم ہو, یہ تو اجتماعی ساکن ہے اعلی حد ہی بن جاتا ہے, اس میں تو اول مدہ کو حذف نہیں کیا جاتا. اور اگر آپ ان دونوں کو دو الگ الگ کلمے شمار کرتے ہو, اس لیے آپ نے و اور یا کو گرایا ہے, تو پھر تو الف کو بھی گرانا چاہیے تثنیہ اور جمع مؤنث کے صیغوں میں. اعتراض سمجھ میں آیا؟ اگر آپ نے فعل مضارع کے ساتھ نون ثقیلہ میں کس کا اعتبار کیا؟ وحدت کلمہ کا اعتبار کیا ہے, تو پھر تو و اور یا کو نہیں گرنا چاہیے. اور کیا کہنا چاہیے؟ لیضربن, اور اسی طرح لتضربن, اور اسی طرح لتضربین نہ کہنا چاہیے, کیونکہ یہ کون سا اجتماع ہے؟ اجتماع ساکنین علی حد ہی. کس صورت میں؟ اگر آپ کس کا اعتبار کریں؟ وحدت کلمہ کا. ان دونوں کو ایک ہی کلمہ سمجھیں تو پھر تو اس و اور یا کو نہیں گرنا چاہیے. اور اگر آپ ان دونوں کو علیحدہ علیحدہ کلمے شمار کرتے ہیں, پھر تو آپ نے جو الف کو باقی رکھا ہے تثنیہ اور جمع مؤنث کے صیغوں میں, جو الف کو باقی رکھا ہے اس الف کو بھی گرنا چاہیے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ اشکال ہو رہا ہے. کس پر ہو رہا ہے؟ کوفہ والوں کی طرف سے مصنف کے استاد کر رہے ہیں, کس پر؟ بصرہ والوں پر, کہ آپ یہاں وحدت کلمہ کا اعتبار کرتے ہیں یا نہیں کرتے. اگر کرتے ہیں تو پھر واو اور یا کو نہیں گرنا چاہیے, اور اگر اعتبار نہیں کرتے تو پھر الف کو بھی گرنا چاہیے تثنیہ کے صیغوں میں. بات سمجھ میں آ گئی؟ دیکھیے اب اسی کو ذکر کریں گے. پس میں گویم, پس ہم کہتے ہیں کہ اگر وحدت کلیمہ را اعتبار کنند, اگر وحدت کلیمہ کا اعتبار کریں, باید کہ وو و یا را ہم حذف نہ نمائند, چاہیے کہ وو اور یا کو بھی حذف نہ کریں. لیفعلون و لتفعلین گویند, اور لیفعلون اور لتفعلین کہیں. و اگر اس نے نیت را اعتبار کنند, اور اگر دو ہونے کا اعتبار کریں, تو الف را ہم حذف کنند, تو الف کو بھی حذف کریں. اس نے نیت اس نانی کیا مانا؟ دو, اور حالت نسبی جری میں اس نئی, اور اسی سے مصدر بنانا ہو. میں نے آپ کو طریقہ بتایا تھا کہ مصدر بنانے کا ایک طریقہ کیا, کہ جس اسم سے جس صفت وغیرہ سے بھی آپ نے مصدر بنانا ہو, اس کے آخر میں یا مشدد اور گولتا جوڑ دیتے ہیں. تو فاعل سے فاعلیت, فاعلیت. اب ترجمہ اس کا کیا ہوگا؟ فاعلیت. مصدر والا ترجمہ کرو, فاعل ہونا, فاعل ہونا. ضارب, ضاربیت کیا مانا؟ ضارب ہونا. مضروبیت کیا مانا؟ مضروب ہونا. تو یہاں پہ بھی اسی طرح کیا. اس نے نیت کیا مانا؟ اس نے ان کا کیا مانا؟ دو. اس نے نیت دو ہونا, ہاں یہ مانا ہے. وہ اگر اس نے نیت را اعتبار کنند, اور اگر دو ہونے کا اعتبار کریں, یعنی وحدت کلمہ کا اعتبار نہیں کر رہے بلکہ کیا اعتبار کر رہے ہیں, کہ یہ دو الگ الگ کلمے ہیں, دو کلمے ہیں. تو کہتے ہیں وہ اگر اس نے نیت را اعتبار کنند, اگر دو کلموں کے ہونے کا اعتبار کریں, الف را ہم حذف کنند, تو الف کو بھی حذف کریں. وہ حدیث التباس سخونے است. باقی آپ نے کیا کہا تھا اے بصرہ والو, آپ نے ہمیں کیا جواب دیا تھا کہ الف کیوں نہیں گراتے تثنیہ کے صیغوں سے؟ کیونکہ اس کا التباس لازم آئے گا مفرد کے ساتھ. تقریر میں پہلے کر چکا ہوں, کہتے ہیں یہ تو ایسی التباس والی بات تو ایسی ہے جس سے آپ بچوں کو ہی دھوکہ دے سکتے ہیں, کیونکہ ابھی مثالیں گزری. ترمین, ترمین دو صیغے آ رہے ہیں یا نہیں؟ کون سا؟ واحد مونس حاضر بھی اور جمع مونس حاضر بھی. اور یہ التباس کیوں آیا دونوں میں؟ اعلال کی وجہ سے. پہلا ترمین جو ہے واحد مونس حاضر, وہ اصل میں کیا تھا؟ ترمیین. اعلال ہوا تو ترمین بن گیا اور التباس لازم آیا. اگر اعلال نہ ہوتا تو پھر التباس بھی نہ ہوتا. تو دیکھو اعلال اگرچہ التباس کا باعث بن رہا ہے, التباس کا سبب بن رہا ہے, لیکن پھر بھی کیا کیا گیا؟ اعلال کیا گیا. معلوم ہوا آپ کا یہ کہنا کیجیے کہ اعلال اس لیے نہیں کر رہے کہ التباس سے بچ جائیں. یہ تو اعلال تو ہر جگہ کرتے ہیں, چاہے التباس ہی کیوں نہ لازم آئے. بات سمجھ میں آ گئی؟ تو کہتے ہیں وہ حدیث التباس سخونے است. سخون کہتے ہیں بات کو. وہ حدیث التباس, حدیث کا معنی بھی بات, بات. اور یہ عربی لفظ استعمال کر لیا حدیث. تو وہ حدیث التباس, اور التباس کی جو بات ہے سخونے است, وہ ایسی بات ہے کہ طفلان رابع فریب تماداد. طفلون کہتے ہیں بچے کو, اور یہ الف نون جو ساتھ آیا نا یہ جمع کے لیے. فارسی میں جمع کی دو صورتیں ہیں, ایک آخر میں کیا ملاتے ہیں؟ ہاں ہاں. کتاب سے کیا بنے گا؟ کتاب, ہاں کتابیں. اور ایک یہ الف نون ہے. یہ الف نون عموماً جو ہے انسانوں وغیرہ حیوانات وغیرہ میں یہ الف نون لاتے ہیں, اور بے جان چیزوں کے لیے ہاں. تو بہرحال ایک جمع کے لیے کبھی ہاں لاتے ہیں اور کبھی الف نون. ہاں زیادہ تر لاتے ہیں غیر جانداروں کے لیے, اور جانداروں کے لیے کیا لاتے ہیں؟ الف نون. تو طفل بچے کو کہتے ہیں, تو اس کے آخر میں الف نون بڑھا دیے, جمع بن گئی. کہتے ہیں وہ حدیث التباس سخنے است کے طفلارا با فریب تماداد. فریب کا معنی ہے دھوکا, دھوکا. वह हदीस इल्तिबास, और इल्तिबास की जो बात है सखुने अस्त, वो ऐसी बात है कि तिफलारा बा फरेब तमादात, कि बच्चों को ही उसके जरिए धोखा दिया जा सकता है। वरना अज इल्तिबास ताकुजा ख्वाहंद गुरेख्त, वरना इल्तिबास से ताकुजा ख्वाहंद गुरेख्त, कहां तक भागेंगे, गुरेख्तन का माना होता है भागना, वरना इल्तिबास से कहां तक भागेंगे। हजार जा इल्तिबास बसबब एलाल गर्दीदा, हजार जगह इल्तिबास जो है वो एलाल की वजह से हुआ है। एलाल ना होता तो इल्तिबास ना होता, लेकिन एलाल हुआ तो क्या हो गया, तो हजार जगह एलाल की वजह से इल्तिबास हुआ है। मसलन मिसाल के तौर पर तुद आयना वाहिद मुअन्नस हाजिर बसबब एलाल बा जमा मुअन्नस हाजिर मुल्तबिस शुदा, वाहिद मुअन्नस हाजिर का सीगा, वाहिद मुअन्नस हाजिर बसबब एलाल, एलाल की वजह से बजमा मुअन्नस हाजिर मुल्तबिस शुदा, जमा मुअन्नस हाजिर के साथ इसका इल्तिबास हो गया। कौन सी गर्दान है, तुदअना मजहूल गर्दान है, युदआ युदआयानी युदआउना तुदआ तुदआयानी युदआयना तुदआ तुदआयानी तुदआउना तुदआयना तुद आयानी तुद आयना। देखा वाहिद मुअन्नस हाजिर भी तुद आयना और जमा मुअन्नस हाजिर भी तुद आयना, और ये इल्तिबास क्यों हुआ, एलाल की वजह से। एलाल ना होता तो इल्तिबास भी ना होता, क्योंकि तुद आयना जो वाहिद मुअन्नस हाजिर है असल में क्या था, तुद आयना। देखा एलाल हुआ और तुद आयना बन गया और इल्तिबास हो गया। यह माना है कि मसलन तुद आयना वाहिद मुअन्नस हाजिर बसबब एलाल बा जमा मुअन्नस हाजिर मुल्तबिस शुदा, ये एलाल की वजह से जमा मुअन्नस हाजिर के साथ इल्तिबास इसका हो गया। वदर जमी अबवाब नाकिस मकसूरुल ऐन व मफ्तूहुल ऐन, वदर जमी अबवाब नाकिस, नाकिस के तमाम अबवाब में, नाकिस के मकसूरुल ऐन व मफ्तूहुल ऐन, वो मुजारे जो क्या हैं, मकसूरुल ऐन है या मफ्तूहुल ऐन है, छे मुजर्रद व छे मजीद, क्या मुजर्रद और क्या मजीद, छे का माना क्या, क्या क्या मुजर्रद और क्या मजीद, ई इल्तिबास मौजूद अस्त, ये इल्तिबास मौजूद है, ये इल्तिबास क्या कह रहे हैं, छे मुजर्रद व छे मजीद, क्या मुजर्रद और क्या मतलब कहने का यह, चाहे मुजर्रद के सी अबवाब हों चाहे मजीद के अबवाब हों, उनमें यह इल्तिबास मौजूद है। किसमें, नाकिस के मकसूरुल ऐन मुजारे हो चाहे मफ्तूहुल ऐन। मकसूरुल ऐन की मिसाल ले आओ कोई, यरमी डे, गर्दान कैसे होगी, यरमी यरमियानी यरमूना, तरमी तरमियानी यरमीना, तरमी तरमियानी तरमूना तरमीना, आगे तरमियानी तरमीना। देखा दोनों सिगे तरमीन आ रहे हैं, वाहिद मुअन्नस हाजिर भी और जमा मुअन्नस हाजिर भी, तो ये एलाल की वजह से है। इसी तरह मफ्तूहुल ऐन कोई ले आओ, यख्शा या यरजा ले आओ, यरजा यरजयानी यरजौना, तरजा तरजयानी यरजैना, तरजा तरजयानी तरजौना तरजैना, तरजयानी तरजैना। देखा दोनों तरजैना आ रहे हैं, वाहिद मुअन्नस हाजिर भी और जमा मुअन्नस हाजिर भी। तो कहते हैं वदर जमी अबवाब नाकिस मकसूरुल ऐन व मफ्तूहुल ऐन, चे मुजर्रद व चे मजीद, इल्तिबास मौजूद अस्त, और नाकिस के तमाम अबवाब जो मकसूरुल ऐन और मफ्तूहुल ऐन है, चाहे वो मुजर्रद हैं चाहे वो मजीद, उनमें ये इल्तिबास मौजूद है। बस इल्तिबास चेरा मानिए एलाल न शुद, बस ये इल्तिबास क्यों मानिए एलाल न हुआ, आपने क्या कहा नूने सकीला में एलाल क्यों नहीं किया, इल्तिबास से बचने के लिए, तो वहां इल्तिबास से बचने के लिए एलाल को क्यों नहीं छोड़ दिया, यहां तो आपने एलाल को छोड़ दिया, तर्क कर दिया, क्यों, ये नूने सकीला खफीफा में तस्निया में एलाल क्यों नहीं किया, इल्तिबास से बचने के लिए, तो वहां भी एलाल को आप छोड़ देते, बात समझ में आ गई। तो कहते हैं पस इल्तिबास चेरा मानिए एलाल ना शुद, पस ये इल्तिबास क्यों मानिए एलाल ना हुआ, यानी एलाल से मान्या क्यों नहीं हुआ कि एलाल न करते। वह नहजे के तस्निया बवाहिद मुगायरत दारत दाल बर तादुद हम चुनी जमा हम, वह नहजे के, हो सकता है कोई ये जवाब दे, हो सकता है कोई ये जवाब दे कि भाई یہاں پر اعلال اس لیے نہیں کیا گیا کیونکہ ایک ہے لیزری بننا اور دوسرا ہے لیزری باننی. اگر لیزری باننی کا الف بھی گرا دیتے تو یہ بھی کس کی طرح ہو جاتا؟ مفرد کی طرف. اور مفرد تو وہ ہے جو وحدت پہ دلالت کرتا ہے، ایک ہونے پر دلالت کرتا ہے کہ یہ مفرد کا صیغہ ہے. اور تثنیہ جو ہے وہ تعدد پہ دلالت کرتا ہے کہ یہ ایک سے زیادہ افراد ہیں. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو مفرد وحدت پہ دلالت کرتا ہے اور تثنیہ تعدد پہ دلالت کرتا ہے. دونوں بالکل الگ الگ چیزیں ہیں، اس لیے التباس سے بچنے کے لیے اعلال نہیں کیا، کیونکہ دونوں بالکل الگ چیزیں، دونوں میں التباس ہوتا. ایک ہے مفرد کا صیغہ، ایک ہے تثنیہ کا صیغہ، ایک وحدت پہ دلالت کر رہا ہے اور دوسرا تعدد پہ دلالت کر رہا ہے. وحدت اور تعدد بالکل الگ الگ چیزیں ہیں، اس لیے ہم نے اعلال نہیں کیا کہ دونوں میں التباس لازم نہ آئے. کہتے ہیں اگر آپ یہاں یہ جواب دیتے ہیں کہ ہم نے اعلال کیوں چھوڑ دیا، تاکہ ان دونوں صیغوں میں التباس نہ آئے، کیونکہ ایک صیغہ کس پہ دلالت کر رہا ہے؟ وحدت پہ. اور دوسرا تثنیہ والا کس پہ دلالت کر رہا ہے؟ تعدد پر. کہتے ہیں یہ جواب بھی آپ نہیں دے سکتے، اس لیے کیونکہ یہی جواب پھر وہاں بھی بن جاتا ہے. وہاں پھر کیا کریں گے؟ کہاں پر؟ واحد مؤنث حاضر اور جمع مؤنث حاضر. واحد مؤنث حاضر کا صیغہ جو ہے وہ وحدت پہ دلالت کر رہا ہے، اور جمع مؤنث حاضر کا صیغہ تعدد پہ، جمع پہ دلالت کر رہا ہے. جمع میں بھی تعدد ہوتا ہے یا نہیں؟ ایک سے زیادہ افراد ہوتے ہیں، تو وہاں بھی تو یہی خرابی لازم آ رہی ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ تو کہتے ہیں ونہجے کے تثنیہ بواحد مغایرت دائرت، اور جس طرح کے تثنیہ جو ہے وہ واحد سے مغایرت رکھتا ہے، واحد سے مغایرت. دونوں ایک دوسرے سے غیر ہیں، وحدت الگ چیز اور تعدد الگ چیز. تو کہتے ہیں جس طرح تثنیہ واحد کے ساتھ مغایرت رکھتا ہے، دال بر تعدد جو کہ تعدد پر دلالت کرنے والا ہے، اسی تثنیہ کی تفصیل بیان کر دی کہ دال بر تعدد وہ کیا ہے؟ تعدد پر دلالت کرتا ہے. کون تعدد پر دلالت کر رہا ہے، واحد یا تثنیہ؟ تثنیہ. اسی کی بس تفصیل بیان کر دی. پھر ترجمہ دیکھو، کہتے ہیں ونہجے کے تثنیہ بواحد مغایرت دارت، جس طرح کے تثنیہ واحد سے مغایرت رکھتا ہے، دال بر تعدد کے تعدد پر دلالت کرتا ہے کہ وہ تثنیہ تعدد پہ دلالت کرتا ہے، تو وہ واحد سے غیر ہے. ہم چنی جمع، ہم اسی طرح جمع بھی ہے، اسی طرح جمع بھی وہ بھی تعدد پر دلالت کرتی ہے اور واحد سے غیر ہے. جواز التباس در یکے و عدم جواز در دیگرے تحکم محض است. ایک میں تو اعلال، ایک میں تو التباس کو جائز قرار دینا اور دوسرے میں التباس کو جائز قرار نہ دینا، یہ تو زبردستی ہے بھائی. اگر آپ پھر بھی ہمیں یہ کہتے ہیں کہ نہیں ہماری دلیل ماننی پڑے گی، کیا ماننی پڑے گی؟ کہ ہم نے تثنیہ میں سے الف کو کیوں نہیں گرایا، کہ مفرد کے ساتھ التباس لازم آتا ہے. تو پھر یہی خرابی تو کہاں پر ہے؟ واحد مؤنث حاضر اور جمع مؤنث حاضر کے صیغوں میں بھی التباس آ رہا تھا، تو وہاں تو آپ نے اعلال کر دیا، التباس کو جائز قرار دے دیا کہ ہونے دو التباس، اور یہاں التباس نہیں ہونے دے رہے. تو ایک میں التباس کو جائز قرار دینا اور دوسرے میں التباس کو جائز قرار نہ دینا، یہ تو محض تحکم ہے. تحکم کہتے ہیں بغیر دلیل کے اصرار کرنا کہ میری بات مانو، میری بات. اشکال سمجھ بھی آ رہا ہے کہ نہیں؟ یعنی جس کو آسان لفظوں میں کہیں زبردستی کرنا، زبردستی کرنا. آپ نے کیا کہا؟ تثنیہ نون ثقیلہ، تثنیہ کے اندر الف کیوں نہیں گرایا؟ التباس سے بچنے کے لیے، کیونکہ التباس جائز نہیں ہے یہاں پر. اگر یہاں نہیں جائز تو وہاں کیوں جائز ہے بھائی؟ جواب دیں ہمیں. وہاں تو جائز قرار دیتے ہو، التباس ہو رہا ہے پھر بھی اعلال کر رہے ہو آپ، اور یہاں جائز قرار نہیں دے رہے. یہ تو تحکم ہے، زبردستی ہے بھائی. اگر جائز ہے تو دونوں جگہ جائز ہونا چاہیے، اگر نہیں جائز تو دونوں جگہ التباس، اگر جائز ہے تو دونوں جگہ التباس ہونے دو، اور اگر جائز نہیں ہے تو دونوں جگہ نہیں ہونا چاہیے. ایک جگہ جائز ہے دوسری جگہ جائز نہیں ہے، یہ کیسی بات ہے بھائی؟ بات سمجھ میں آ گئی؟ یہ مانا ہے جواز التباس در یکے، التباس کا جائز ہونا در یہ کہ ایک میں، وعدم جواز اور اس کا جائز نہ ہونا در دیگرے دوسرے میں، تحکم محض است. یہ تو صرف تحکم ہے. محض کا معنی صرف، یہ تو صرف زبردستی ہی ہے یعنی اور نہیں، یہ تو کوئی دلیل وغیرہ نہ کوئی بات نہیں ہے، بات سمجھ میں آ گئی. وبعد التنزل میں گویم، آگے کہتے ہیں، کہتے ہیں چلیں ہم التباس کی بات کو چھوڑ دیتے ہیں، آپ کی بات مان لیتے ہیں. آپ نے کیا کہا، یہ الف کیوں نہیں گرایا تثنیہ میں؟ التباس سے بچنے کے لیے. ٹھیک ہے، ہم آپ کی بات مان لیتے ہیں، ہم اعتراض نہیں کرتے آپ کہ الف اس لیے نہیں گرایا کہ الف گراتے تو التباس لازم آتا. آپ ہمیں یہ بتائیں کہ التباس سے بچنے کے لیے اجتماع ساکنین جائز ہے یا جائز نہیں؟ دو ہی صورتیں ہیں نا، التباس سے، التباس سے بچنا چاہتے ہیں آپ، اس التباس سے بچنے کے لیے اجتماع ساکنین جائز ہے یا جائز نہیں؟ آپ جو بھی صورت اختیار کر لیں آپ پھنس جائیں گے، آپ نکل نہیں سکتے اعتراض سے. اگر آپ کہتے ہیں التباس سے بچنے کے لیے اجتماع ساکنین جائز ہے، اسی لیے ہم نے تثنیہ کے اندر کیا کیا، اجتماع ساکنین کو برقرار رکھا. جواب سن رہے ہیں؟ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ اجتماع ساکنین التباس سے بچنے کے لیے جائز ہے، اسی لیے ہم نے کیا کیا، الف کو برقرار رکھا، وہاں اجتماع ساکنین کو برقرار رکھا، تو پھر نون خفیفہ میں بھی تو برقرار رکھو، وہاں کیوں گرا دیتے ہو؟ وہاں بھی تو اجتماع ساکنین کی وجہ سے آپ نے الف کو تثنیہ کے صیغوں کو جائز قرار نہیں دیا. اور اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ التباس سے بچنے کے لیے اجتماع ساکنین جائز نہیں ہے، اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ التباس سے بچنے کے لیے بھی اجتماع ساکنین جائز نہیں ہے، تو پھر تو نون خفیفہ جیسے نہیں آیا، نون ثقیلہ میں بھی یہ تثنیہ اور جمع کے صیغے آنے ہی نہیں چاہیے. نون خفیفہ میں تثنیہ کے صیغے آتے ہیں؟ نہیں. جمع مؤنث کے صیغے میں ہی نہیں آتے. کیوں نہیں آتے؟ اجتماع ساکن اگر آئیں گے تو اجتماع ساکنین کی خرابی لازم آئے گی، تو اجتماع ساکنین سے بچنے کے لیے کہا یہ صیغے ہی نہیں آتے نون خفیفہ سے. تو پھر جب نون خفیفہ میں نہیں آتے تو نون ثقیلہ میں بھی نہیں آنے چاہیے، کیونکہ التباس سے بچنے کے لیے بھی. بھائی دو ہی صورتیں ہیں نا، آپ کا مقصد کیا ہے؟ التباس سے بچنا. التباس سے بچنے کے لیے اجتماع ساکنین جائز ہوگا یا جائز؟ اگر آپ کہتے ہیں جی التباس سے بچنے کے لیے اجتماع ساکنین جائز ہے، اجتماع ساکنین کر سکتے ہو لیکن التباس نہیں ہونا چاہیے، توجہ ہے؟ اجتماع ساکنین بے شک ہو جائے لیکن التباس نہیں ہونا چاہیے، ہر صورت میں التباس سے بچنا ہے، اجتماع ساکنین اس کے لیے جائز ہے، تو پھر تو نون خفیفہ میں بھی جائز ہونا چاہیے. اور اگر آپ کہتے ہیں کہ التباس سے بچنے کے لیے بھی اجتماع ساکنین جائز نہیں، جب جائز نہیں جیسے کس میں ہے، نون خفیفہ میں، تو نون ثقیلہ میں بھی پھر یہ جائز نہیں ہونا چاہیے. بات سمجھ میں آ گئی؟ آسان لفظوں میں یوں کہہ لو کہ اگر آپ جائز قرار دیتے ہو تو نون ثقیلہ اور خفیفہ دونوں میں جائز قرار دو، اور اگر جائز قرار نہیں دیتے تو پھر دونوں میں جائز قرار نہ دو، ایک میں جائز قرار دیتے ہو ایک میں جائز قرار نہیں دیتے. بھائی بات سمجھ میں آ گئے؟ تو حاصل کلام کیا کہ التباس سے بچنے کے لیے اجتماع ساکنین جائز ہوگا یا جائز نہیں؟ اگر جائز قرار دیں تو بھی آپ پر اعتراض، اگر جائز قرار نہ دیں تو بھی آپ پر، اگر جائز قرار دیتے ہیں تو پھر نون خفیفہ میں کیوں نہیں آنے دیتے، اور اگر جائز نہیں ہے تو پھر نون ثقیلہ میں کیوں لے کر آتے ہو؟ بھائی بات سمجھ میں آ گئی؟ آپ دیکھیے ترجمہ، بھائی وبعد التنزل میں گویم، اور نیچے تنزل کا معنی ہوتا ہے نیچے اترنا، نیچے اترنا، یعنی ہم جو آپ پہ اعتراض کر رہے تھے کس چیز پہ اعتراض تھا؟ آپ نے کہا یہ الف کیوں نہیں گرایا التباس سے بچنے کے لیے، ہم نے کہا نہیں، اس یہ جواب دے کر آپ جان نہیں چھڑا سکتے، ہزاروں جگہیں جہاں پر اعلال کے بعد کیا ہو جاتا ہے، التباس لازم آتا ہے لیکن پھر بھی اعلال کیا جاتا ہے، ابھی مثالیں گزر گئیں بھائی، تو لیکن چلو ہم اس اعتراض کو چھوڑ دیتے ہیں، یہ اعتراض نہیں کرتے. تو نزول کا معنی نیچے اترانا، ایک چیز سے نیچے اترانا، ایک اعتراض یعنی چھوڑ دیتے ہیں اس کو. کہتے ہیں وبعد التنزل میں گویم، اور تنزل کے بعد ہم کہتے ہیں، یعنی التباس کی اعتراض کو ہم چھوڑ کر یہ کہتے ہیں کہ برائے تحاشی از التباس، تحاشی یہ باب تفاعل کا مصدر ہے، تفاعل، اور اس کا معنی ہے بچنا. ہم کہتے ہیں کہ برائے تحاشی از التباس، کہ التباس سے بچنے کے لیے اجتماع ساکنین ناجائز میں گردد یا نہ، اجتماع ساکنین ناجائز ہو جاتا ہے یا نہیں. ترجمہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ برائے تحاشی از التباس اجتماع ساکنین ناجائز میں گردد یا نہ، کہ التباس سے بچنے کے لیے اجتماع ساکنین ناجائز ہو جاتا ہے یا نہیں. برشق اول بایستے کہ نون خفیفہ ہم با الف بے آیت. برشق اول پہلی صورت میں، پہلی صورت میں بایستے چاہیے کہ، پہلی صورت التباس سے بچنے کے لیے اجتماع ساکنین کیا ہو؟ جائز ہو، جائز ہو. تو کہتے ہیں برشق اول پہلی صورت میں بایستے کہ نون خفیفہ ہم با الف بے آیت، چاہیے کہ نون خفیفہ بھی الف کے ساتھ آئے. اگر التباس سے بچنے کے لیے اجتماع ساکنین کیا ہو؟ جائز ہو، جائز ہو، تو پھر تو نون خفیفہ کو بھی الف کے ساتھ آنا چاہیے. آپ نے کیا کہا تھا؟ تثنیہ کے صیغے اور جمع مؤنث کے صیغے نون خفیفہ میں کیوں نہیں آتے؟ کیونکہ اجتماع ساکنین لازم آتا ہے. کیا لازم آتا ہے؟ تو اگر اجتماع ساکنین جائز ہے تو ان کو تو آنا چاہیے. بات سمجھ میں آ رہی؟ یہ مانا ہے برشق اول پہلی صورت میں بایستے چاہیے کہ نون خفیفہ ہم با الف بھی آیت، نون خفیفہ بھی الف کے ساتھ آئے. وہ برشق ثانی بایستے اور دوسری صورت میں چاہیے، دوسری شق پر چاہیے کہ نہجے کے نون خفیفہ با الف نم آیت، چاہیے کہ نہجے کے جس طریقے پر کہ نون خفیفہ بالف نم آیت، نون خفیفہ الف کے ساتھ نہیں آتا، نون ثقیلہ ہم نم آیت، نون ثقیلہ بھی نہ آئے. بھائی وہی کہ اگر نون ثقیلہ ہم نم آمد، اور اچھا یہ بعضوں نے جواب دینے کی کوشش کی، اشکال سمجھ میں آ گیا کہ اجتماع ساکن التباس سے بچنے کے لیے اجتماع ساکنین جائز ہے یا جائز نہیں. اگر جائز ہے تو انہوں نے خفیفہ کو بھی آنا چاہیے، اور اگر جائز نہیں ہے تو انہوں نے ثقیلہ کو بھی نہیں آنا چاہیے. بعضوں نے یہ جواب دینے کی کوشش کی، انہوں نے خفیفہ تو تثنیہ اور جمع میں نہیں آتا، جمع اور جمع مؤنث اور تثنیہ میں تو انہوں نے خفیفہ نہیں آتا. جمع مؤنث اور تثنیہ کی صورت میں نون خفیفہ نہیں آتا، یعنی یوں کہیں جن صورتوں میں الف ہے ان میں نون خفیفہ نہیں آتا. اگر اس میں نون ثقیلہ بھی نہ آئے، یہ بعض جواب دے رہے ہیں بصرہ والوں کی طرف سے، نون خفیفہ تو نہیں آ رہا، اگر نون ثقیلہ بھی نہیں آئے گا تو پھر تاکید کی کوئی صورت نہیں رہے گی مضارے میں. مثلا کسی نے کوئی تاکید والا معنی پیدا کرنا ہے، کلام میں زور پیدا کرنا ہے، تو تاکید کی کوئی صورت نہیں رہے گی، کیونکہ خفیفہ بھی ان صیغوں میں سے نہیں آ سکتا، اور آپ کہیں کہ ثقیلہ بھی نہیں آنا چاہیے، تو پھر تو تاکید کی کوئی صورت ہی نہیں رہے گی. اعتراض سمجھ میں آیا؟ تو جواب دیں گے کہ بھئی یہ تو آپ نے بڑی کمزور بات کر دی، یہ تو کوئی بات ہی نہیں ہے، تاکید کی تو بہت سی صورتیں ہیں بھائی. مثلا قسم، کلام کے شروع میں کیا لے آؤ؟ قسم لے آؤ، تو کلام میں کتنا زور آ جاتا ہے. اسی طرح لام بھی کبھی تاکید کے لیے لے آتے ہیں. اسی طرح انا وغیرہ حرف مشبہ بالفعل جو ہے انا، وہ بھی کس لیے آتا ہے؟ تاکید کے لیے. تو تاکید کی تو بہت سی صورتیں ہیں. آپ کا یہ کہنا کہ پھر تاکید کی کوئی صورت نہ رہے گی، یہ بڑا ہی کمزور کلام ہے، یا بڑا ہی کمزور جواب دے رہے ہیں. دیکھیں کتاب پر. وہیں کہ اور یہ کہ اگر نون ثقیلہ ہم نم آمد، اگر نون ثقیلہ بھی نہ آتا، سبیل تاکید برائے تثنیہ باقی نم ماند، تو کوئی سبیل تاکید، تاکید کے کوئی راستہ، سبیل کہتے ہیں راستہ، تاکید کا کوئی راستہ برائے تثنیہ، تثنیہ کے لیے باقی نم ماند باقی نہیں رہتا. کلام اس نہایت سخیف، یہ کلام نہایت کمزور ہے. سخیف کا معنی کمزور. پھر سنو ترجمہ. اگر یہ کہا جائے کہ نون ثقیلہ بھی نہ آتا تو کوئی تاکید کا راستہ تثنیہ کے لیے باقی نہ رہتا، یہ کلام نہایت کمزور ہے. سبیل تاکید منحصر دن نون نیست، تاکید کا راستہ، تاکید کا طریقہ وہ نون میں بند نہیں ہے کہ صرف نون سے تاکید آ سکتی ہے اور کسی چیز سے نہیں آ سکتی، ایسا نہیں. تو سبیل تاکید منحصر در نون نیست، تاکید کا راستہ نون میں بند نہیں ہے. بطریق دیگر تاکید میں تواں کر، دوسرے طریقوں سے بھی تاکید کی جا سکتی ہے. نہ بینی، کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ افعل تفضیل از لون و عیب و مزید و رباعی نم آیت. بھائی ادھر دیکھیے، افعل تفضیل
صرف کس سے آتا ہے؟ ثلاثی مجرد سے آتا ہے، یعنی مزید سے نہیں آتا، رباعی سے بھی نہیں آتا. اسی طرح وہ کلمات جو کس پر دلالت کریں، لون اور عیب پر، رنگ والا معنی ہو یا کسی عیب والا ان میں معنی ہو، ان سے بھی اس میں تفصیل نہیں آتا. لیکن کیا اگر اس میں تفضیل والا معنی ادا کرنا ہو، پھر آپ نے پڑھا تھا اشدو یا اکثر جیسے الفاظ لائے جاتے ہیں،
جی
ذہن میں آیا؟
جی
مثلا میں کہنا چاہتا ہوں زید عمر سے زیادہ اکرام کرنے والا ہے، اب اس سے تو اس میں اکرما سے تو اس میں تفضیل نہیں آتا، تو میں کہوں گا زید اشد اکراما من عمر. دیکھا اشد لے آیا، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو اشد اکثر اس جیسے الفاظ کے ذریعے اس میں تفضیل کا معنی ادا کر دیا جاتا ہے. کن بابوں میں جن سے اس میں تفضیل نہیں آتا، تو یہاں پر بھی اگر نون تاکید نہیں آ سکتا، نون تاکید نہ بھی آئے تو کوئی حرج نہیں، کوئی اور کتنے ہی راستے ہیں جن کے ذریعے آپ کیا کر سکتے ہیں، فعل مضارے میں تاکید پیدا کر سکتے ہیں. مثلا میں نے ذکر کر دیا، قسم لے آؤ شروع میں یا انا لے آؤ وغیرہ، بھائی صورت سمجھ میں آ گئی. نہ بینی، کیا تو دیکھتا نہیں ہے کہ افعال تفضیل ازلون و عیب و مزید و رباعی نمی آیت، کہ افعال تفضیل جو ہے ازلون رنگ سے، و عیب اور عیب سے، و مزید اور مزید فی سے، و رباعی اور رباعی سے نمی آیت نہیں آتا. درانجا ادائے معنی تفضیل بطریق دیگر میں کنند، وہاں پر معنی تفضیل کی ادائیگی بطریق دیگر میں کنند دوسرے طریقے سے کرتے ہیں. بھائی بالجملہ حاصل کلام یہ کہ مذہب کوفیاں کہ حذف واو و یا بانون ثقیلہ بسبب اجتماع ثقیلین است بے غبار است، حاصل یہ کہ کوفہ والوں کا مذہب کہ واو اور یا کا جو حذف ہے کہ حذف واو و یا بانون ثقیلہ، کہ واو اور یا کو حذف کریں گے کس کے ساتھ؟ نون ثقیلہ کے ساتھ. بسبب اجتماع ثقیلین است، یہ اجتماع ثقیلین کی وجہ سے ہے کہ واو اور یا کا حذف کرنا نون ثقیلہ کے ساتھ، یہ اجتماع ثقیلین کی وجہ سے ہے. بے غبار است، کوفہ والوں کا یہ مذہب بے غبار ہے، یعنی اس پر کوئی اعتراض وغیرہ نہیں ہوتا. وہ مذہب بصریاں بہیچ وجہ راست نمے نشیند، جبکہ بصرہ والوں کا مذہب بہیچ وجہ کسی بھی طور پر راست نمے نشیند، ٹھیک نہیں بیٹھتا. راست کا معنی ٹھیک، سیدھا. نشستن کا معنی ہوتا ہے بیٹھنا. نمے نشیند ٹھیک نہیں بیٹھتا. بھائی یہ معنی ہے وہ مذہب بصریاں بہیچ وجہ راست نمے نشیند، اور بصرہ والوں کا مذہب جو ہے کسی طور پر بھی سیدھا نہیں بیٹھتا، درست نہیں رہتا. یعنی کبھی ایک اشکال ہوتا ہے، کبھی دوسرا اشکال ہوتا ہے. بھائی بات سمجھ میں آ گئی؟ آگے دیکھیے بھائی، خاتمہ در سیغ مشکلہ. جی یہ کتاب کا خاتمہ آ گیا بھائی مشکل سیغوں کے بیان میں. یہاں پر مشکل صیغے بیان ہوں گے، وہ پوچھیں گے اور پھر آگے ان کا حل بھی بتلائیں گے کہ یہ کون سا صیغہ ہے. دیکھیے کتاب پر کہتے ہیں مناسب معلوم شد، یہ بات مناسب معلوم ہوئی کہ در خاتمہ کتاب کے، کتاب کے خاتمے میں صیغ مشکلہ قرآن مجید درج کردہ شود، قرآن مجید کے مشکل صیغے درج کر دیے جائیں. جے مقصود بالذات، اس لیے کیونکہ مقصود بالذات جو ہے یعنی علم از تعلم صرف و نحو، صرف و نحو کے تعلم سے، سیکھنے سے. بھئی صرف و نحو کا اصل مقصد کیا ہے؟ کہ قرآن مجید کے الفاظ کا پتہ چلے، قرآن مجید کا معنی سمجھ میں آ جائے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ قرآن کا معنی سمجھ میں آئے. تو مقصود بذات کا ترجمہ آسان لفظوں میں یعنی یوں کہیں صرف و نحو کی ذات سے جو اصل مقصد ہے وہ قرآن کے معانی کا جاننا ہے. تو مقصود بذات کا آسان ترجمہ کر لیں، اصل مقصود. اصل مقصود چہ مقصود بذات از تعلم صرف و نحو، تعلم کا معنی سیکھنا، تعلیم حاصل کرنا. از تعلم صرف و نحو، صرف و نحو کے سیکھنے سے اصل مقصود جو ہے ادراک معانی قرآن مجید است، قرآن مجید کے معانی کا جاننا ہے. ادراک کا معنی جاننا. پھر سنو ترجمہ، کہتے ہیں مناسب معلوم شد کے در خاتمہ کتاب صیغ مشکلہ قرآن مجید درج کردہ شود، مناسب معلوم ہوا کہ کتاب کے خاتمے میں قرآن مجید کے مشکل صیغوں کو درج کیا جائے، چہ مقصود بھی ذات از تعلم صرف و نحو کے، صرف و نحو کے تعلیم سے ذات مقصود جو ہے یعنی اصل مقصود جو ہے ادراک معانی قرآن مجید است، وہ قرآن مجید کے معانی کا جاننا ہے، وہ بیان آن صیغ اور ان صیغوں کو بیان کرنا، قرآن مجید کے مشکل صیغوں کو بیان کرنا، کہتے ہیں وہ بیان آن صیغ ان صیغوں کو بیان کرنا، موجب تذکر و تعلم اکثر قواعد صرف خواہد شد، تذکر کا معنی ہے یاد کرنا، یاد کرنا، اور تعلم کا معنی ہے سیکھنا. بھئی جب ان صیغوں کو ہم ذکر کریں گے تو صرف کے اکثر ضابطے سیکھ لیں گے اور ان کو یاد کر لیں گے. موجب کا معنی باعث اور سبب، و بیان آن صیغ اور ان صیغوں کو بیان کرنا، موجب تذکر و تعلم اکثر قواعد صرف خواہد شد، صرف کے اکثر قاعدوں کو سیکھنے اور یاد کرنے کا سبب ہو جائے گا. ترجمہ سمجھ میں آ رہا ہے؟ صرف سے میں ترجمہ شروع کروں گا پیچھے کی طرف. صرف کے اکثر قاعدوں کو سیکھنے کا اور یاد کرنے کا موجب یعنی سبب خواہد شد ہو جائے گا. پھر سنو، وہ بیان آسیغ موجب تذکر و تعلم میں اکثر قواعد صرف خواہد شد اور ان سیغوں کو بیان کرنا صرف کے اکثر قواعد کو سیکھنے اور یاد کرنے کا سبب ہو جائے گا. وہ قاعدہ چنین است اور ضابطہ یوں ہے کہ در مقام سوال سیغہ را برسم خط نمے نویسند، کہ سیغے کو رسم خط میں نہیں لکھتے، خط کے طریقے پر
نہیں.
بھئی آپ کو بتلائیں گے کہ صیغہ ہم پوچھیں گے اور صیغے سے پہلے صاد کا لفظ لکھیں گے، صاد سے کیا بنتا ہے؟ صیغہ، صیغہ. پھر آگے صیغہ ذکر کریں گے، پھر اس کے بیان کریں گے تو بیان کے لیے با لکھیں گے. جہاں بھی صیغہ پوچھیں گے صیغے سے پہلے کیا لکھ دیں گے؟ صاد، یعنی یہ صیغہ ہے. پھر آپ سے اس کے بعد آگے با لکھیں گے اور با کے بعد اس کا بیان ہو جائے گا. پورا لفظ صیغہ یا پورا لفظ بیان نہیں لکھیں گے اختصار کے لیے، کیونکہ بار بار ایک لفظ کو لکھنا پڑے گا. یہ تقریباً کوئی 40-45-50 کے لگ بھگ صیغے یہ پوچھیں گے بھائی، تو بار بار صیغہ لفظ لکھنا یا بیان لکھنا یہ بات لمبی ہو جائے گی. تو بس صیغے کے لیے صاد لکھیں گے اور بیان کے لیے با. اور یہ بھی بتلا رہے ہیں کہ ضابطہ یہ ہے کہ میں صیغے کو اصل رسم الخط کے مطابق نہیں لکھوں گا جیسے لکھنا چاہیے، بلکہ تلفظ کے مطابق لکھوں گا. کس کے مطابق؟ تلفظ کے مطابق. جیسے آگے دیکھو ایک دو سطروں بعد آ رہا ہے فتقون، صیغہ مل گیا فتقون. اصل میں تو کیا تھا؟ فا کے بعد الف ہے بھائی، الف ہے، لیکن وہ الف نہیں لکھا. تلفظ میں الف ہے فتقون، تو تلفظ میں الف نہیں، اس لیے لکھا بھی نہیں. اس لیے کیونکہ اگر الف لکھ دیں گے تو آپ بڑے آرام سے جلدی پہچان لیں گے، لیکن جب الف نہیں لکھا صرف تلفظ سے کے مطابق صیغے کو لکھا، اب یہ طالب علم سوچ میں پڑ جائے گا کہ یہ کون سا صیغہ ہے بھائی. بات سمجھ میں آ گئی. تو کہتے ہیں وقاعدہ چنین است اور قاعدہ یوں ہے کہ در مقام سوال صیغہ را برسم خط نمے نویسند، بلکہ بوضع تلفظ کہ سوال کے مقام میں صیغہ کو رسم خط کے طریقے پر نہیں لکھیں گے، بلکہ بوضع تلفظ، بلکہ تلفظ کے طریقے پر، تا اشکال پیدا کند، تاکہ وہ اشکال پیدا کرے. وہ درین جا صیغہ کے قابل استفسار است بعد حرف صاد میں نویسم، اور یہاں پر وہ صیغہ کے قابل استفسار است جو پوچھنے کے قابل ہے، یعنی جو ہم پوچھ رہے ہیں، بعد حرف صاد میں نویسم، اس کو حرف صاد کے بعد میں لکھوں گا. وہ بیان بعد حرف با، اور اس کا بیان حرف با کے بعد لکھوں گا. جی صاد. فتقون، جی یہ فتقون کون سا صیغہ ہے؟ جی جمع مذکر کوئی حاضر کہہ رہا ہے، کوئی غائب کہہ رہا ہے؟ حاضر ہے جی، حاضر وہی مخاطب ہوا نا جی. ہاں اور کون سا فعل ہے؟ امر ہے، امر ہے، تو یہ آخر میں تو نون عرابی بھی آ رہا ہے، امر کے آخر میں تو نون عرابی نہیں آتا. فتقون جی، حمزہ تو چلو ٹھیک ہے، اتقو ہے، اتقون. ہاں یاد رکھو یہ نون نون اعرابی نہیں ہے، یہ نون وقایہ ہے. یہ کیا ہے؟ نون وقایہ. فعل کے ساتھ یا متکلم جب جوڑتے ہیں نا یا کو، تو یا اپنے سے ماقبل کسرہ چاہتی ہے. مثلا میں کہنا چاہتا ہوں کہ اس نے میری پٹائی کی، اب اگر زارابا اس نے پٹائی کی، کس کی؟ میری. یا ساتھ جوڑوں گا تو کیا کہنا پڑے گا؟ زارا بی، کیونکہ یا اپنے سے ماقبل کیا چاہتی ہے؟ کسرا. لیکن زارا بی نہیں کہہ سکتا، کیونکہ صیغے کی صورت تو آپ نہیں بدل سکتے، ماضی تو کیا ہے؟ مبنی علل فتح. تو پھر کیا کریں گے؟ تو پھر اس صورت میں یاد رکھو درمیان میں ایک نون لے آتے ہیں، اس کو کہتے ہیں نون وقایہ. وقایہ کا معنی ہوتا ہے بچانا، بچانا. یہ نون کیا کام کرتا ہے؟ اس صیغے کو بچا لیتا ہے کسرا سے، اس پر کسرا نہیں آتا، تو اس پر کسرا آ جاتا ہے. تو اب وہ صیغہ بھی بچ گیا، اور یا کیا چاہتی تھی؟ اپنے سے ماقبل کسرا، وہ بھی آ گیا، کسرا بھی آ گیا. تو کیا کہیں گے؟ زارابانی. صورت سمجھ میں آ گئی. اور پھر بعض اوقات یوں ہوتا ہے کہ یہ جو یا ہے اس کو حذف کر لیتے ہیں، اور اس نون کے نیچے کسرا جو ہے وہ اس یا پر دلالت کرتا ہے. جیسے یہ صیغہ ہے، اصل میں تھا فتقونی، اللہ فرما رہے ہیں قرآن میں فتقونی، اتقو تم لوگ ڈرو، نی مجھ سے، تم لوگ مجھ سے ڈرو بھائی. اور تو پھر یا کو حذف کر دیا گیا. عرب کبھی کیا کرتے ہیں؟ یا کو حذف کر لیتے ہیں، نون کا کسرہ اس پر دلالت کرتا ہے. تو کیا بن گیا؟ فتقونی. پہلے تھا فتقونی. تو فا حرف ہے، فا کیا ہے؟ عطف کے لیے بھی آتی ہے، اور بھی کئی مقاصد کے لیے آتی ہے. اور اتقو صیغہ امر حاضر ہے، جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے امر کا. اور نون کیا ہے؟ نون وقایہ. تو اصل میں کیا تھا؟ فا داخل ہوئی تو اتقو کے شروع سے حمزہ وصل گر گیا، تو کیا بن گیا؟ فتقونی. پھر یہ یا بھی کبھی گرا دیتے ہیں، کیونکہ نون کا کسرہ اس پر دلالت کرتا ہے، تو کیسے پڑھتے ہیں؟ فتقونی. اور پھر اسی پر جب وقف کرتے ہیں تو اب وہ کسرہ بھی گر گیا، فتقون. اب طالب علم پریشان ہوتا ہے کہ یہ نون اعرابی کہاں سے آ گیا یہاں پر، یہ کون سا صیغہ ہے بھائی؟ دیکھیے بھائی کتاب پر، صاد یعنی صیغہ اول، صاد کے اوپر ایک لکھا ہوا ہے، یہ غالباً سب پر لکھتے جائیں گے. ہاں صیغہ صاد، صیغہ اول، فتقون بیان بھائی، باقی اس کے لیے ہے بیان کے. صیغہ جمع مذکر امر حاضر معروف است، کہتے ہیں یہ جمع مذکر امر حاضر معروف کا صیغہ ہے. فتقونی اصل میں یوں تھا، حمزہ وصل اتقو، اتقو کا حمزہ وصل جو ہے بسبب در آمدن فا بی افتاد، یہ فا کے اندر آنے کی وجہ سے گر گیا. ونون کے در آخر است، نون اعرابی نیست بلکہ نون وقایہ است، اور وہ نون جو کہ اس کے آخر میں ہے وہ نون اعرابی نہیں ہے بلکہ نون وقایہ ہے. کہ میان فعل و یا متکلم، کہ جو کہ کس کے درمیان آتا ہے؟ فعل اور یا متکلم. کہ میان فعل و یا متکلم، جو کہ فعل اور یا متکلم کے درمیان، برائے نگہ داشتن آخر فعل اس کسرہ می آید، نگہ داشتن کا معنی ہوتا ہے حفاظت کرنا، فعل کے نگہ داشتن آخر فعل، فعل کے آخر کو بچانے کے لیے اس کسرہ، کس سے؟ کسرہ سے، می آیت آتا ہے، یہ فعل کے آخر کو کسرہ سے بچانے کے لیے آتا ہے. اصل میں یہ فتقونی بودا، یہ اصل میں فتقونی تھا. یا متکلم را حذف کردہ، یا متکلم کو حذف کر کے بر کسرہ نون وقایہ اکتفا کردند، نون وقایہ کے کسرہ پر اکتفا کر لیا. یا کو گرا کر کس پر اکتفا کر لیتے ہیں؟ نون کے کسرہ پر. کہ اکثر چنی میں کنن کہ اکثر اس طرح کرتے ہیں. بعد ازاں کسرہ بسبب وقف ساقط شد, اس کے بعد کسرہ بھی وقف کی وجہ سے گر گیا, ساقط ہو گیا. فتقون گشت, تو یہ فتقون ہو گیا. وہ یہ صیغہ ناقص است, اور یہ صیغہ ناقص ہے از باب افتعال, باب افتعال سے. سوال, یہ ناقص تو نہیں ہے, یہ تو لفیف ہے. وقا یقی, مادہ کیا ہے؟ وقا یقی, واو قاف ایا, تو لفیف ہے, لفیف مفروق ہے. تو پھر انہوں نے اس کو کیا کہا؟ ناقص. تو ایک تو جواب یہ کہ یاد رکھو یہ وقا لفیف کہہ لو اس کو, یا یوں کہہ لو یہ ناقص بھی ہے اور مثال بھی ہے. وقا ہے نا, فا کی جگہ بھی وہ اور لام کی جگہ یا, تو یہ ناقص بھی ہے اور مثال بھی ہے بھائی. لیکن یہاں ناقص کہا اس کو اس لیے کیونکہ اتقا وہ وو تو تا ہو کر تا میں ادغام ہو چکا, لہذا اس وقت یہ صرف کیا ہے؟ ناقص ہے. ہاں مادہ کے اعتبار سے دیکھیں تو پھر یہ کیا ہے؟ لفیف ہے بھائی. تو کہتے ہیں وہیں صیغہ ناقصت, یہ ناقص کا صیغہ ہے, از باب افتعال, باب افتعال سے. حسب معمول استتقون آن را ساختان, حسب معمول, معمول کے مطابق اس کو استتقون, تتقون سے آن را ساختان اس کو بنایا ہے. وہ تتقون در اصل تتقیون بودا, اور تتقون اصل میں تتقیون تھا. تتقیون بروزن جی, ہاں تکتسبون, تتقیون سورہ سمجھ میں آ گئی. تو کہتے ہیں تتقون دراصل تتقیون بودا, تتقون اصل میں تتقیون تھا. ضمہ یا بعد ازالہ حرکت ما قبل بما قبل دادا. اچھا اس میں اعلال کرو, تتقیون پھر کیا کیا؟ یا پر ضمہ ثقیل تھا, وہ قاف کو دیں گے لیکن اس سے پہلے قاف کا جو کسرہ ہے اس کو گرا دیں گے, قاف کو ساکن کریں گے نا پہلے. تو تتقیون قاف کے نیچے کیا ہے؟ کسرہ, اور یا پر ضمہ ثقیل, وہ کس کو دیں گے؟ ما قبل کو, لیکن ما قبل تو ساکن ہے ہی نہیں, تو پہلے اس کی حرکت کو گرا دیں گے. تو قاف کی حرکت گرائی اور اس کو یا کا ضمہ دے دیا. اس کے بعد یا کس سے بدل گئی؟ واو سے, کیونکہ ما قبل ضمہ آ گیا. پھر دو واو جمع ہوئے اجتماع ساکنین آیا, تو ایک واو کو گرا دیا, تو کیا بن گیا؟ تتقون. یہی بیان کر رہے ہیں, کہتے ہیں وتتقون در اصل تتقیون بودا, کہ تتقون اصل میں تتقیون تھا. ضمہ یا بعد ازالہ حرکت ما قبل, یا کا جو ضمہ ہے بعد ازالہ حرکت ما قبل, ما قبل کی حرکت کو زائل کرنے کے بعد, ختم کرنے کے بعد. بما قبل دادا, وہ یا کا ضمہ ما قبل کی حرکت کو گرانے کے بعد, وہ یا کا ضمہ بما قبل دادا کس کو دے دیا؟ ما قبل کو دے دیا. یا را واو کردا, اور پھر یا کو واو کر دیا, کس کی وجہ سے؟ ما قبل ضمے کی وجہ سے. باجتماع ساکنین بھی انداختن, اور پھر اجتماع ساکنین کی وجہ سے اس واو کو گرا دیا. تتقون شو, تو تتقون ہو گیا. صیغہ دوم بئی, فرحبون, فرحبون جی, یہ کون سا صیغہ ہے؟ یہ بھی اسی طرح ہے بھائی, بالکل اسی طرح ہے. فا حرف الگ ہے اور اس کی وجہ سے وہ حمزہ وصل گر گیا ہے, اور آخر میں کیا ہے؟ نون اعرابی نہیں ہے بلکہ نون وقایا ہے بھائی. بیان, مثل فتقون است, یہ بھی فتقون کی طرح ہے. جز این کے صحیح است, علاوہ اس کے کہ یہ صحیح ہے, وہ تو ناقص تھا اور یہ صحیح ہے. از فتح یفتح, کس سے؟ باب فتح یفتح سے. چلیے بس کریں, بس بھائی اب اردو کی کتاب میں بھی دیکھ لیں. افادہ, نون ثقیلہ کی بحث میں عبارت مل گئی. افادہ, نون ثقیلہ کی بحث میں جو جمع مذکر غائب و حاضر کا واو اور مؤنث حاضر کی یا حذف ہوتی ہے, بصریین کہتے ہیں کہ اس کا سبب اجتماع ساکنین ہے, اور کوفیین کہتے ہیں کہ اجتماع ثقیلین. اور الف اسی لیے ساقط نہیں ہوتا کہ وہ ثقیل نہیں، اور بصریین تثنیہ میں الف حذف نہ ہونے کی یہ توجیہ کرتے ہیں کہ اگر حذف کر دیتے تو واحد اور تثنیہ باہم ملتبس ہو جاتے. جناب استاذن المرحوم اس میں بھی مذہب کوفیین کو ترجیح دیتے تھے اور بصریین پر کوفیین کی جانب سے اعتراض فرماتے تھے کہ اگر یہ اجتماع ساکنین سبب حذف ہے تو چاہیے تھا کہ جس طرح نون خفیفہ مواقع الف میں نہیں آتا نون ثقیلہ بھی نہ آیا کرتا. اور تحقیق اس مقام کی یہ ہے کہ ایسا اجتماع ساکنین جس میں ساکن اول مدہ اور ساکن دوم مشدد ہو اگر ایک کلمہ میں ہو تو جائز ہے اور مدہ کو حذف نہیں کیا جاتا، جیسے ضالین اتحاجونی، اور اس کو اجتماع ساکنین علی حدی ہی کہتے ہیں. اور اگر دو کلموں میں ہو تو اول یعنی مدہ کو حذف کر دیتے ہیں، جیسے یخش اللہ و ادعو اللہ و ادع اللہ. نون ثقیلہ حقیقت میں مضارے سے علیحدہ کلمہ ہے مگر شدت امتزاج کے باعث دونوں بمنزلہ کلمہ واحدہ کے ہو گئے ہیں. لہذا ہم کہتے ہیں کہ اگر وحدت کلمہ کا اعتبار کریں تو چاہیے کہ واو اور یا کو بھی حذف نہ کیا جائے. لَيَفْعَلُونَ وَلَتَفْعَلِينَ کہا جائے، اور اگر اس نے نیت کا اعتبار کریں تو الف کو بھی حذف کیا جائے. اور التباس کی توجیہ ایسی بات ہے جس سے بچوں ہی کو فریب دیا جا سکتا ہے، ورنہ التباس سے کہاں تک گریز کریں گے. ہزار جگہ التباس تعلیل کی وجہ سے ہوا ہے، مثلا تدعین واحد مؤنث حاضر تعلیل کے باعث جمع مؤنث حاضر سے ملتبس ہو گئی، اور ناقص مکسور العین مفتوح العین کے تمام ابواب میں خواہ مجرد ہو یا مزید خواہ مجرد ہو یا مزید یہ التباس موجود ہے، تو یہ التباس کیوں مانع اعلال نہیں ہوا؟ اور جس طرح تثنیہ واحد سے مغایرت رکھتا ہے اور تعدد پر دال ہے ایسے ہی جمع بھی ہے، لہذا ایک میں التباس کا جواز اور دوسرے میں عدم جواز نیری دھاندلی ہے. اور بعد التنزل ہم پوچھتے ہیں کہ التباس سے بچنے کے لیے اجتماع ساکنین جائز ہو جاتا ہے یا نہیں؟ شق اول پر چاہیے کہ نون خفیفہ بھی الف کے ساتھ آئے، اور شق ثانی پر جس طرح نون خفیفہ الف کے ساتھ نہیں آتا نون ثقیلہ بھی نہ آئے. اور یہ کہنا کہ اگر نون ثقیلہ بھی نہ آتا تو تثنیہ کے لیے تاکید کا کوئی طریقہ باقی نہ رہتا نہایت ہی لچر بات ہے، یعنی بڑی ہی کمزور بات ہے. تاکید کا طریقہ نون ہی میں منحصر نہیں، دوسرے طریقے سے بھی تاکید کی جا سکتی ہے. تم نہیں دیکھتے کہ افعال التفضیل لون و عیب اور مزید و رباعی سے نہیں آتا، وہاں معنی تفضیل دوسرے طریقے سے ادا کیے جاتے ہیں. بالجملہ کوفیین کا یہ مذہب کہ واو اور یا بانون ثقیلہ اجتماع ثقیلین کے باعث حذف ہوتے ہیں بے غبار ہے، اور بصریین کا مذہب کسی طرح ٹھیک نہیں بیٹھتا. خاتمہ در صیغ مشکلہ. مناسب معلوم ہوا کہ خاتمہ کتاب میں قرآن مجید کے مشکل صیغے درج کر دیے جائیں، کیونکہ مقصود بالذات صرف و نحو سیکھنے سے معانی قرآن مجید کا ادراک ہے، اور ان صیغوں کا بیان اکثر قواعد صرف کے تذکر و تعلم کا موجب بھی ہوگا. موجب یعنی باعث ہوگا، سبب ہوگا. اور طریقہ یہ ہے کہ مقام سوال میں صیغہ کو رسم الخط کے مطابق نہیں لکھتے بلکہ تلفظ کی ہیئت پر لکھتے ہیں تاکہ اشکال ظاہر ہو، اور جو صیغہ قابل استفسار ہے وہ ہم یہاں حرف صاد کے بعد لکھیں گے اور اس کا بیان حرف با کے بعد. صیغہ اول فتقون بیان، صیغہ جمع مذکر امر حاضر معروف فتقونی ہے. اتقو کا حمزہ وصل فا داخل ہونے کی وجہ سے گر گیا، اور آخر میں جو نون ہے نون اعرابی نہیں ہے بلکہ نون وقایہ ہے جو آخر فعل کو کسرہ سے بچانے کے لیے فعل اور یا متکلم کے درمیان آتا ہے. در اصل فتقونی تھا، یا متکلم حذف کر کے نون وقایہ کے کسرہ پر اکتفا کر لیا گیا کہ اکثر ایسا کر لیتے ہیں. بعد ازاں کسرہ بھی بسبب ایک وقف کے ساقط ہو گیا فتقون ہوا، اور یہ باب افتعال سے صیغہ ناقص ہے جو حسب معمول تتقون سے بنا ہے، اور تتقون در اصل تتقیون تھا. یا کا ضمہ ما قبل کی حرکت زائل کر کے یعنی ختم کر کے، یا کا ضمہ ما قبل کی حرکت زائل کر کے ما قبل کو دیا، اور یا کو واو بنا کر اجتماع ساکنین کے باعث گرا دیا، تتقون ہوا. صیغہ دوم فرحبونا بیان فتقونی کے مثل ہے سوائے اس کے کہ صحیح ہے فتح یفتحو سے. بات اچھی طرح سمجھ میں آ گئی؟ چلیے بس بھائی، ھذا ھو المرام، اللہ اعلم بحقیقت الکلام.